السلام علیکم. آج تو مزاج اچھے ہوں گے آپ کے، بہت موسم بہت اچھا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسنون دعا سکھائی ہے، اللہم سوئی بن نافعن، اللہ ہم پر نفع والی بارش فرمائے. اور آپ بھی جب دل میں آئے تو خوب دعا کریں کہ اللہ ہم پر اپنی رحمت کی بارش کرے. چلیے 29واں پارہ شروع کرتے ہیں. الحمدللہ الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربك نستعين. اللهم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. 29واں پارہ سورۃ الملک. سورۃ الملک مکی سورت ہے. ملک کا مطلب ہوتا ہے بادشاہت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ الف لام میم السجدہ اور سورۃ الملک پڑھا کرتے تھے، اور مختلف احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو پابندی کے ساتھ سورہ ملک پڑھے گا رات کو سونے سے پہلے، تو یہ سورت قبر میں آ کر اس کے حق میں سفارش کرے گی. 30 آیات ہیں. اگر یہ 30 آیات آپ کو اور مجھے عذاب قبر سے بچانے میں مددگار ہو سکتی ہیں تو ضرور اس کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. الذی خلق الموت والحیات. وہی ہے جس نے زندگی کو پیدا کیا اور موت کو پیدا کیا. کس لیے پیدا کیا؟ لیبلوکم، تاکہ تم لوگوں کو آزمائے. ایوکم احسن عملا، دیکھے تم میں سے بہتر عمل کرنے والے کون ہیں. میرا اور آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد بتا دیا کہ میں اور آپ یہاں کھیل تماشے کے لیے نہیں آئے، بلکہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا ہر عمل آبزرو کر رہے ہیں. بالکل جس طرح سے آپ امیجن کریں کہ آپ ایک بہت بڑے ایگزامینیشن ہال میں ہیں، اور اگر آپ ایگزامینیشن ہال کو اپنے بچپن کی یادوں کو تازہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایگزامینیشن ہال کا ایک اپنا روب ہوتا تھا، ایک اپنا ڈر ہوتا تھا. کوئی بھی اسٹوڈنٹ کتنی بھی تیاری کر کے جاتا تھا، پھر بھی ایک عجیب سی طرح کا خوف ہر وقت دل میں رہتا تھا کہ پتہ نہیں کوسچن پیپر کیسا آئے گا، پتہ نہیں میں سالو کر سکوں گی یا نہیں کر سکوں گی، یا اچھا سالو کر لیا تو مارکس کیسے آئیں گے. آپ ایگزامینیشن ہال کو اگر ذہن میں رکھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ جو سلیبس ہو اس کا ایگزام جس کا ہو رہا ہو وہ ایگزام تو ہو رہا ہو ایف ایس سی کا، اور آپ تیاری کر کے چلی جائیں گریڈ 3 کی، تو کیا آپ کبھی پاس ہو سکیں گی؟ آپ پاس نہیں ہو سکتے. اس لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کسی ایگزامینیشن ہال میں ہو تو آپ کو سلیبس کو فالو کرنا ہے. جس سلیبس کا ایگزام ہو رہا ہے اس سلیبس کا آنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ٹائم ایلوکیٹڈ ہوتا ہے ایگزامینیشن ہال میں. اگر 3 گھنٹے کا پیپر ہے تو 3 گھنٹے سے اوپر آپ کو 3.5 گھنٹے نہیں مل سکتے. اگر 1 گھنٹے کا پیپر ہے تو آپ کو 1 گھنٹے سے اوپر 1.5 گھنٹہ نہیں مل سکتا. ٹائم ایلوکیشن ہوتی ہے اس کے اندر. پھر آپ یہ دیکھیں کہ کیا فائدہ اس بچے کا کہ جس نے پیپر بہت اچھا اٹیمپٹ کیا، لیکن پیپر اٹیمپٹ کرنے کے بعد اس نے ایگزامینر کو یا انویجیلیٹر کو پیپر ہینڈ اوور کرنے کی بجائے کینٹین والے کو دے دیا، تو کیا فائدہ ہوگا اس کے پیپر کا؟ کیا اس کو اپنا ریزلٹ اس دن جس دن اس کا ریزلٹ آؤٹ ہوگا اپنی پسند کا ملے گا یا ریزلٹ ہی نہیں ملے گا؟ جب دنیا کے امتحانوں کا یہ حال ہے تو ایک وہ امتحان جو میری اور آپ کی زندگی کا امتحان ہے، جس کا ریزلٹ کل نکلنے والا ہے، اور آج میں اور آپ اس امتحان کو دے رہے ہیں، اور یہ زندگی جتنی بھی جس کی ہے 60 سال کی یا 70 سال کی یا 40 سال کی، وہ اس پوری زندگی کو ایک 3 گھنٹے کے ایگزامینیشن ہال کے اوپر اگر اپلائی کر کے دیکھے تو میں اور آپ اس کے اندر ہر وقت پارٹی ٹائم یا پارٹی موڈ میں نہیں رہ سکتے. اللہ نے آپ سے اور مجھ سے ایک ایک عمل کا سوال کرنا ہے، اور پاس ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اور مجھے سلیبس آتا ہو، اور میرا اور آپ کا سلیبس یہ قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ بات یہاں پر بھی کہ تمہاری زندگی کے بعد یہ جو موت آئے گی تو موت کے ساتھ تمہاری زندگی ختم نہیں ہو جائے گی، بلکہ ایک اور زندگی آگے آنے والی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں ہم اردو میں کہتے ہیں انتقال ہو گیا فلاں کا، انتقال کا مطلب ہے ٹرانسفر کر جانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر شفٹ ہو جانا۔ تو انسان کے عمل کی ویلیو کو یہاں پر واضح کیا گیا کہ اگر تم اللہ کے دیے ہوئے امتحان میں پاس ہونا چاہتے ہو تو قرآن کا سلیبس بہت غور سے سمجھو اور پڑھو، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی ہے۔ ایگزامینر کی شان بتا دی، جس نے تہ بتہ سات آسمان بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے، پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے، بار بار نگاہ دوڑاؤ۔ بار بار نگاہ دوڑاؤ مطلب اپنے ارد گرد دیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کتنی چیزیں بنا دیں کہ جن کو دیکھ کر تم اندازہ کر سکتے ہو کہ تم ایک امتحان گاہ کے اندر ہو۔ جتنا بچہ اپنے ایگزام کو سیریسلی لیتا ہے اتنی اچھی اس کی تیاری کرتا ہے۔ اگر پکنک موڈ میں زندگی گزار دی، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری کے سلوگن کے اندر رہ کر ہی اپنی زندگی کو ایک لائف سٹائل بنا لیا، تو پھر آپ اور میں قیامت کے دن سوائے ریگریٹ کے کچھ نہ کریں گے۔ تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی، ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا ہے اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی۔ آسمانوں کے اندر جو ستارے ہیں وہ زینت کا کام تو کرتے ہی کرتے ہیں، اس کی ڈیکوریشن تو ہے ہی، لیکن وہ شیطانوں کو مارنے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ شوٹنگ سٹار آپ اور میں دیکھتے ہیں۔ اور یہی صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن کی بھی رکھی ہیں۔ قرآن بھی میری اور آپ کی زندگی کی زینت ہے، میری اور آپ کی زندگی کی سجاوٹ ہے۔ ہم مختلف کیلیگرافیز اپنے گھر میں سجاتے ہیں، ہم اپنے دل میں اس کو حفظ کر کے اپنے دلوں کو اس سے مزین کرتے ہیں۔ یہ ہماری حفاظت بھی کرتا ہے شیطان کے خلاف، اس کے وسوسوں سے، اس کے دھوکوں سے، اور یہ ہدایت کا بھی ایک بہت بڑا چراغ ہے میرے اور آپ کے لیے۔ ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے، جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اذا القوا فیها سمعوا لها شہیقا وہی تفور، جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی ہولناک آوازیں سنیں گے، اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، شدت غضب سے پھٹی جاتی ہوگی۔ آپ دیکھیں کہیں بان فائر ہو رہا ہو اور بہت بڑا آگ کا الاؤ جلا گیا ہو تو اس آگ کی ایک آواز ہوتی ہے، چڑ 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 بیچ میں سے آگ میں سے آواز آ رہی ہوتی ہے۔ کہاں کہ جہنم کی آگ جو کہ کالی سیاہ ہے، جس کو 3000 سال تک دہکایا گیا اور اس کے بعد یہ کالی سیاہ ہو گئی، اس آگ کے بارے میں بتایا کہ شدت غضب سے پھٹی جا رہی ہوگی۔ ہر بار جب کوئی امبو اس میں ڈالا جائے گا، اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے، بلا، کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا تھا، لیکن وجہ کیا ہوئی، کیوں جہنم میں پڑے ہوئے ہیں؟ فکذبنا، ہم نے تو اس کو جھٹلا دیا، ہم نے اس کی بات نہ مانی، ہم نے اس کی کان پر آواز پر اپنے کان نہ دھرے۔ وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کیا کہا، اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ یہ تم اپنے پاس سے، اپنے فگمنٹ آف امیجنیشن سے ہمیں ایسے احکامات آ کے بتاتے ہو، بلا وجہ تم ہمارے لائف سٹائل کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہو، بلا وجہ ہر چیز کو بدعت اور غیر اسلامی کہہ کے تم بند کرنے کو اور ختم کرنے کو کہتے ہو، یہ والا ایٹیٹیوڈ۔ تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات بتا دی کہ ہوگا کیا کہ جہنم والوں سے جب اس طرح کی باتیں پوچھی جائیں گی کہ تمہارے پاس کوئی آیا نہیں تھا بتانے والا، اور جب وہ خود اس بات کو ڈکلیئر کریں گے کہ بالکل آیا تھا، تو ان کی حسرت میں اور اضافہ ہو جائے گا، ان کی شرمندگی اور ان کے ندامت کے عذاب میں اور اضافہ ہو جائے گا، اور یہ ان سے اسی لیے پوچھا جائے گا تاکہ ان کے دکھ اور تکلیف میں مزید اضافہ کیا جائے۔ ان کو انفارمیشن نہیں دی جا رہی، ان سے معلومات نہیں حاصل کی جا رہی، یہ پوچھ کے کہ کیا تمہارے پاس کوئی آیا تھا بتانے والا، ذرا بتاؤ، ہمیں تو جیسے معلوم نہیں ہے۔ معلوم ہے اللہ کو سب بات، اللہ کیوں پوچھوائے گا؟ تاکہ ان کے ریگریٹ میں اور اضافہ ہو۔ اور وہ کہیں گے، کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے۔ یہاں کیا بات آئی؟ سننے کی بات آئی۔ وقالوا لو کنا نسمع، عربی گرامر کے حساب سے کننا نسمع پاسٹ کنٹینیوس ٹینس آ رہا ہے، ماضی استمراری، ہم سنتے رہتے۔ ایک دفعہ کا، ون ٹائم کا سننا نہیں کہا انہوں نے، بلکہ انہوں نے کیا کہا، کاش کہ ہم سنتے یا سمجھتے، ہم سنتے رہتے۔ جو ہمارے آس پاس آوازیں آتی تھیں کہ کہیں قرآن کی کلاس ہو رہی ہے، جو ہمارے آس پاس آوازیں آتی تھیں کہ کہیں درس ہو رہا ہے، کوئی اللہ کا کلام بتا رہا ہے، ہم نے اس کو کام نہ دھرا، اس پہ ہم نے وقت نہ لگایا۔ ایک دفعہ کی سننے کی بات نہیں، لائف ٹائم سننے کی بات ہے۔ اور یاد رکھیں، قرآن کا مزاج سننے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنا رشتہ قرآن سے ہمیشہ جوڑ کر رکھا۔ جب اس کا ایک دفعہ نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گیا، یہ بھی آپ کی سنت ہے کہ جب آپ کا اور میرا ایک دفعہ اس قرآن سے تعلق بن جائے تو رسول اللہ کی سنت کے مطابق پھر ہم دوبارہ اس سے اپنے تعلق کو ٹوٹنے نہ دیں۔ یہ بھی رسول اللہ کی انفرادی سنتوں میں سے عمل کرنے کی ایک سنت ہے۔ اس سے مسلسل آپ کو اور مجھے تعلق جوڑ کر رکھنا ہے۔ آپ خود دیکھیں گی، ایک دن رہ گیا ہے، اللہ اس کو بھی خیریت سے گزارے، پھر دورہ قرآن مکمل ہو جائے گا آپ کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی محنتوں کو اور آپ سب کے آنے کو قبول فرمائے۔ آپ دیکھیں گے عید کے 3 دن نہیں گزریں گے اور اس کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ جیسے پتہ نہیں، ہاں ایک ٹائم تھا کہ ہم دورہ قرآن سننے جاتے تھے، آپ کو بہت پرانی بات لگے گی۔ اتنا جلدی آپ کو چیزیں جو ہیں وہ فزل آؤٹ ہوتی بھی محسوس ہوں گی۔ تو اس قرآن کو اپنی زندگی میں کبھی ختم نہ ہونے دیں، بلکہ ایک مکمل ہو دوسرا شروع ہو جائے، ایک مکمل ہو دوسرا شروع ہو جائے، یہی سنت ہے۔ اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کر لیں گے۔ لعنت ہے ان دوزخیوں پر، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ و اجر کبیر، جو لوگ بن دیکھے یا بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر۔ ان کا ڈر ان کو ہدایت پر دوڑا گیا، اس لیے ان کے لیے یہ چیز فائدہ مند ثابت ہوئی۔ تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے یکساں ہے، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے تم کو پیدا کیا ہے؟ مغرور لوگوں کا دنیا میں حال کیا ہوتا ہے کہ ان کا ایٹیٹیوڈ منہ سے پکار پکار کر بول رہا ہوتا ہے، آئی ول ناٹ بی ڈکٹیٹڈ ٹو، مجھے کسی کو مجھے ڈکٹیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے معلوم ہے میں نے کیا کرنا ہے، مجھے مت بتاؤ میرا لائف سٹائل کیسا ہوگا، مجھے درس مت دو، مجھے نصیحتیں نہ کرو۔ یہ مغرور متکبر انسان کا اپنا انداز ہوتا ہے کہ میں اپنے بارے میں خود بہتر فیصلہ کر سکتی ہوں، مجھ پر دوسروں کے فیصلے مسلط نہ کیے جائیں۔ اور یاد رکھیں، متکبر انسان کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت میں جانے والے وہ ہوں گے جنہوں نے زندگی میں عاجزی اختیار کی۔ تو انسان کی خیریت اسی میں ہے کہ انسان جان لے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو میرے جسم کے 10 ٹریلین سیلز بنائے ہیں، ان سب کو اللہ نے ہی اسمبل کیا اور مجھے ان کو اللہ کی اطاعت میں لگانا ہے۔ میرے پاس تو اتنا بھی سٹیمنا نہیں کہ میں اپنا ایک سیل دوبارہ پیدا کر سکوں۔ تو اللہ کے سامنے عاجزی کرنے سے اللہ تعالیٰ جنت دے گا۔ اللہ جانتا ہے، اللہ یعلم من خلق، اللہ ہی نہ جانے گا، حالانکہ وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ سورت نجم میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تمہیں جانتا ہے، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں جنین کے طور پر رکھا۔ اور متکبر انسان کا یہ کہنا کہ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں، ہم میں سے کون اس وقت کو یاد کر سکتا ہے جس وقت میں اور آپ اپنی ماں کے ووم میں تھے؟ ہم میں سے کسی کو یاد ہی نہیں ہے۔ تو اللہ ہی ہے جو میرا اور آپ کا ہر طرح کا معاملہ جانتا ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا چہرہ بھی جانتا ہے، اللہ میرے اور آپ کے اعمال بھی جانتا ہے، دل میں چھپے ہوئے ارادے بھی جانتا ہے، اس لیے کہ وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے، چلو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ اللہ کا رزق، اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے ابو ذر غفاری سے فرمایا، ابو ذر اپنی پیٹھ ہلکی کر لو، اس لیے کہ گھاٹی دشوار ہے۔ اپنی کشتی کو مضبوط کر لو، اس لیے کہ سمندر گہرا ہے۔ زیادہ راہ تیار کر لو، اس لیے کہ سفر لمبا ہے۔ اور عمل میں اخلاص پیدا کر لو، اس لیے کہ جاننے والا باریک بین ہے۔ اخلاص رکھو ہر کام میں، اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص رکھو۔ جو کام بھی کرو اس کو من اللہ سمجھ کر، اللہ کی طرف سے ایک حکم سمجھ کر کرو۔ جو کام کرو اس کو عبادت بنانے کے لیے اس کا موٹیویٹنگ فیکٹر اللہ کی رضا رکھ لو۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھسا دے، یا یکا یک یہ زمین جھکولے کھانے لگے؟ جس زمین پر ہم بیٹھے ہیں اس کے پیٹ میں آگ بھری ہوئی ہے، تو کیسے زیب دیتا ہے مجھے اور آپ کو کہ میں اور آپ اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کو غصہ دلائیں؟ میں اور آپ آگ کے گڑھے کے کنارے پر ہیں، اس کے اندر ہاٹ میگما موجود ہے، اور چند ہی کلومیٹر اس کے اندر یہ ہاٹ میگما موجود ہے۔ اللہ چاہے تو زمین کھولے اور ہم اس میں دھس جائیں، لیکن ہماری نافرمانیوں کے اوپر اس کے باوجود وہ ہمیں مہلت دیتا ہے تاکہ آپ اور میں اپنی اصلاح کر لیں. کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے؟ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے. ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، دیکھ لو میری گرفت کیسی سخت تھی. پچھلی قوموں والے اعمال سے بچنے کی آپ کو اور مجھے ضرورت ہے، دیکھ لو تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے کیسے نافرمانوں کو سزا دی. کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے. اللہ کی شان ہے کہ آپ اور میں اوپر سے ایک کاغذ نیچے پھینکیں، کتاب نیچے پھینکیں، بال نیچے پھینکیں تو وہ زمین پر جاتی ہے، اور پرندے کو دیکھیں کیسے مزے سے اوپر اڑتا ہے. اللہ نے اس کو تھاما ہوا ہے، اللہ نے اس کا قانون بنایا ہے، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے. بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ نے تو ایک ایک بات کو واضح کر دیا. اللہ نے جب یہ بات ہی کہہ دی اللہ یا علم من خلق، تو اس کے آگے کوئی اور آپشن رہ ہی نہیں گیا کہ انسان اللہ کی نافرمانی کرے. اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی کر کے آپ اور میں جائیں گے کہاں؟ آپ دیکھیں اللہ نے کیسے آپ کو اور مجھے اسمبل کیا ہے. اسمبل کرنے کا طریقہ بھی بڑا یونیک ہے. جیسے کارز کو اسمبل کیا جاتا ہے، جیسے بڑی مشینریز کو اسمبل کیا جاتا ہے، کوئی اسپیئر پارٹ کہیں بنتا ہے، کوئی کہیں بنتا ہے، پھر اس میں لا کے ان سب چیزوں کو، انجن کو، ان سب دروازوں کو، اس کی باڈی کو جوڑ دیا جاتا ہے. جیسے کار اسمبل ہوتی ہے، انسان کیسے اسمبل ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مائکروسکوپک طریقے سے انسان کو بڑھانا شروع کرتے ہیں. اللہ میرے اور آپ کے برین میں ایک ایک ڈسچارج کو ہارمون کے جانتے ہیں، ایک ایک کیمیکل ڈسچارج کو جانتے ہیں، تو کیا اللہ میری نیت نہیں جان سکتا؟ اللہ تو میری تمام سسٹمز کو تھامے ہوئے ہے، تو کیا اللہ نہیں جان سکتا؟ انسان تو آج تک یہی نہیں سمجھ سکے کہ انسان کے اندر کون سے کیمیکل ٹریگر کرتے ہیں جس سے نیند آتی ہے انسان کو. سائنس تو آج تک وہاں تک نہ پہنچ سکی. ابھی تو ہم نے بہت کچھ جاننا ہے، لیکن ہم اتنے اللہ کی نافرمانیوں میں مصروف ہیں کہ ہم اللہ کی فرما برداری کرنے کے طریقے جاننے کی طرف آگے بڑھ ہی نہیں پاتے. امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں. آج انسانوں نے جینیٹک انجینئرنگ کر کے سیکھ کر اس طرح کے ریپروڈکشن والے سیڈ بنائے کہ جو صرف ایک ہی دفعہ فصل ریپروڈیوس کرتے ہیں. جب انسانوں نے اپنی عقل استعمال کر کے ایسے سیڈ بنا لیے کہ جس سے ایک ہی فصل حاصل کی جا سکتی ہے، اور دوسری فصل حاصل کرنے کے لیے آپ کو دوبارہ ان سے بیج لینے پڑتے ہیں، تو کیا اللہ کے پاس یہ اختیار نہیں کہ اللہ تم سے اپنا رسک روک لے؟ اللہ چاہے تو اپنا رسک روک لے. جب جینیٹک انجینئرنگ کر کے سیڈس کے اندر سے ریپروڈکشن کی ایبلٹی نکال دی انسانوں نے، تو اللہ چاہے تو سیڈس کے اندر سے یہ ریپروڈکشن ایبلٹی بالکل ہی صحیح سرے سے ختم کر دے. اللہ تمہیں رزق دینے والا ہے، بھلا سوچو جو شخص منہ اوندھے چل رہا ہے وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے، یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہو. جو انسان صرف زمینی خواہشات کا مقصد بنا لے، جو صرف اخلد الی الارض کی تصویر بن جائے، جس کا ذہن صرف زمین کی خواہشات تک نیرو ویژن ہو جائے، وہ آگے بڑھ کر آخرت کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ وہ دنیا کے لینس سے آخرت تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ دو طرح کے لائف سٹائل گزارنے کے، دو طرح کے ایٹیٹیوڈ رکھنے کے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کمپیریزن دے دیا ہے. ایک انسان جو صرف اور صرف وطن اور فرش کی خواہشات پوری کر رہا ہے، جس کا لمیٹڈ ویژن ہے، اور دوسرا وہ جو سیدھا کھڑا ہے اور باوقار طریقے سے اپنی زندگی گزار رہا ہے، بیلنس طریقے سے اللہ کے احکامات کے مطابق. تو دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یقیناً وہ اعلیٰ ہے جو سیدھا کھڑا ہو کر بیلنس طریقے سے زندگی گزارنے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ آخرت میں آپ کو اور مجھے اسی بیسس پر جج کریں گے. جس کا سارا فوکس زمین کے اوپر ہو، اس کو کسی نے کہا کہ اس کو صرف زمین پر کیچڑ ہی کیچڑ نظر آئے گی، اور جو سر اٹھا کر دیکھے گا اس کو تاروں بھرا آسمان اپنے سر پر نظر آئے گا. تو پازیٹیو تھنکنگ بھی اس کے اندر آئے گی، بیلنس لائف سٹائل بھی اس کے اندر آئے گا. بتاؤ وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے، یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہو؟ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دیں، سوچنے سمجھنے والے دل دیے، لیکن شکوہ کیا ہے اللہ کا؟ قلیل ما تشکرون، تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو. ان فیکلٹیز کو کم ہی استعمال کر کے تم اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرتے ہو. ان فیکلٹیز کو استعمال کر کے تم کم ہی اللہ کے راستے میں نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہو. لہذا اپنے اعضاء کو بہت بڑی نعمت سمجھے. اپنے آرگنز کو بہت بڑی نعمت سمجھیں، اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے کہ میرا جسم میرے کنٹرول میں نہ رہے، اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے اللہ میرے ہاتھ سے میرے موو کرنے کی طاقت چھین لے، اس سے پہلے کہ اتنا بڑھاپا آئے کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جائیں، اپنی ان فیکلٹیز کو، اپنے اس کیلیبر کو، اپنے اس پوٹینشیل کو اللہ کی فرما برداری میں لگاؤ اور شکر گزار بن جاؤ. ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. وَيَقُولُونَ اور یہ کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا. کہو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو بس صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں، پھر جب یہ اس چیز کو قریب دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا ہے، اس وقت ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ چیز جس کے لیے تم تقاضے کر رہے تھے. ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ اس کی فکر مت کرو کہ ہمارا انجام کیا ہوگا، بلکہ یہ دیکھ لو کہ اگر تم لائف سٹائل کی زندگی گناہوں کی بنائے ہوئے ہو تو تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے کیسے بچاؤ گے. قل ہو الرحمن آمنا بہ وعلیہ توکلنا، ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے، اسی پر ہم ایمان لائے، اسی پر ہمارا بھروسہ ہے. فستعلمون من ہوا فی ضلال مبین، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا سوری گمراہی میں پڑا ہوا کون ہے. ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ اگر تمہارے کنوؤں کا پانی زمین میں اتر جائے، فمن یاتیکم بماء معین، تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تمہارے نکال کر دوبارہ لا دے؟ کوئی نہیں کر سکتا یہ کام. قرآن یہ سوالات پوچھ کر انسان کو جگانے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھو کہ آج 3/4 زمین کے اوپر پانی ہے لیکن وہ 3/4 زمین کا پانی پینے کے قابل نہیں ہے. اللہ تمہارے لیے خاص طور پر آسمان سے پینے کا پانی نازل فرماتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے میٹھا پانی اتارا. اب کون ہے جو اللہ کی طرح کا میٹھا پانی بنا سکے؟ یو این او کی رپورٹ کے مطابق آج پورٹیبل ڈرنکنگ واٹر ہی دنیا سے کم ہوتا جا رہا ہے. تو ہم اللہ کی ایسی نافرمانیاں نہ کریں کہ اللہ ہمارا رزق ہم پر تنگ کر دے. سورۃ القلم، قلم جس کو ہم پین کہتے ہیں وہی چیز مراد ہے، مکی، مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسترون، نون قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں. یہ جو قلم کی بات کی تو قلم کو مفسرین کہتے ہیں کہ قلم کو ایک معزز چیز کہا گیا، اس لیے کہ علم پھیلانے میں قلم کا بڑا ہاتھ ہے، علم کو پریزرو کرنے میں قلم کا بڑا ہاتھ ہے، علم کو محفوظ کرنے کا ذریعہ قلم بنتی ہے. تو کیسے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اسلام علم دشمن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو خود قلم کی قسم کھا کر اس کو یہاں پر اس کی اہمیت کو واضح کر دیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو گواہی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بات آگے کرتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ جس چیز کی گواہی دی جا رہی ہے ذرا اس کے اوپر بھی غور کرو، اس سے تم کیا کیا فائدے حاصل کرتے ہو. تو قلم کے اوپر غور کرو. بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں پر اس قلم سے مراد 3 طرح کے قلم ہو سکتے ہیں. جیسے ایک انہوں نے کہا کہ وہ قلم جس سے کہ تقدیریں لکھی گئیں، ہو سکتا ہے اس قلم کی قسم کھائی گئی ہو. پھر بعض کا خیال ہے کہ یہ اس قلم کی بات ہے جس سے قرآن لکھا گیا، یعنی جس قلم سے لوح محفوظ میں قرآن لکھا گیا، اس قلم سے مراد وہ قلم ہے. تیسرا مفسرین کی رائے یہ موجود ہے کہ یہ دنیا کا کوئی بھی علم حاصل کرنے میں استعمال ہونے والا قلم ہو سکتا ہے. تو تینوں رائے اپنی جگہ موجود ہیں اور تینوں قلم کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں، پڑھنے لکھنے کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں. تو اپنی زندگی میں پڑھنا لکھنا کبھی ختم نہ کریں. آپ کی اور میری زندگی میں یہ قلم رب کے کلمات لکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہی رہے، تاکہ جو لکھیں وہ ذہن میں بیٹھے اور جو ذہن میں بیٹھے وہ دل میں اترے اور جو دل میں اترے وہ آپ کے اور میرے عمل میں ڈھل جائے. تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو اور یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں، اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بتایا گیا کہ آپ اخلاق کے بہترین مرتبے پر فائز ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہی آپ اور میں لے کر چل رہے ہیں، تو مجھے اور آپ کو بھی اب اسی اخلاق کو اپنے اندر پروموٹ کرنا ہے. ریفلیکسولی انسان با اخلاق ہو، آرٹیفیشلی اخلاق نہ آئے انسان کے اندر، بلکہ ریفلیکسولی انسان نیکیاں کرنے والا ہو. وہ کہتے ہیں کہ اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ کہ ارادے کی عادت ہو انسان کو اچھی بات کرنے کی اور کہنے کی، انسان کا ارادہ اس کو نیکیوں کی طرف ہی لے کر جائے. کاروباری اخلاق نہیں ہونے چاہیے ہمارے، ڈرائنگ روم کے اخلاق نہ ہو، صرف ہمارے صرف ڈرائنگ روم مینرز نہ ہو، بلکہ میں اور آپ جب بولیں تو سچ بولیں، جب بات کریں تو مناسب بات کریں، جب بولیں تو سیدھا بولیں، جیسے آپ سے اور مجھ سے کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، جب بات کرو تو سیدھی بات کیا کرو، لگی لپٹی بات نہ کیا کرو، سٹریٹ فارورڈ بات کیا کرو، اور یہ وہی کر سکتا ہے جس انسان کا تزکیہ ہو گیا ہو، اسی انسان کا اخلاق اعلیٰ ہو سکتا ہے جس نے تزکیہ کر کے اپنے دل کو اور اپنے کردار کو پاک کر لیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ مومن کے میزان میں سب سے زیادہ وزنی اس کے اعلیٰ اخلاق ہوں گے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث کا مفہوم آتا ہے، اچھا اخلاق والا ان لوگوں کا درجہ حاصل کر لیتا ہے جو رات بھر نماز پڑھتے ہیں اور دن بھر روزہ رکھتے ہیں۔ تو بہترین اخلاق اپنانے کی کوشش کریں، اور یاد رکھیں کہ اگر آپ لوگوں کے دلوں کو جیتنا چاہتی ہیں تو بہترین اخلاق اپنائیں، اور ایسا اخلاق نہ ہو کہ جو سامنے والے کے منہ پر تو بہت محبت کا دعویٰ کرے اور اس کی پیٹھ پیچھے اس کی چھری گھومنے والا معاملہ رکھے، اس کی غیبت کرنے والا معاملہ رکھے۔ آپ بالکل، آپ اور میں سٹریٹ فارورڈ ہو کر محبتوں کے ساتھ زندگی گزاریں اور رسول اللہ جیسا اخلاق اپنانے کی کوشش کریں۔ ان قریب تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے۔ اچھا، ایک چیز اور ذہن میں رکھیں، اچھا اخلاق کا مطلب صرف مسکرانا نہیں ہوتا۔ وہی بات ہم نے پہلے بھی کی تھی کہ یہاں بیٹھ کر ہم ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح دیکھتے ہیں، مسکراتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ یقیناً ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانا صدقہ ہے، لیکن آپ کا اور میرا اخلاق وہاں پتہ چلے گا جو آپ کے اور میرے انڈر لوگ آتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ میں اور آپ کیسے ہیں، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ اور میں کیسے ہیں، اپنے نوکروں کے ساتھ کیسے ہیں، اور اپنے بچوں کا اور اپنا مجاہدانہ اخلاق بنانے کی کوشش کریں۔ ہم جب یہ بات سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہائے مجاہد بنا دیں اپنے بچوں کو، مشین گن ہاتھ میں لے کے کھڑے ہو جائیں گے جیسے، فوراً یہ خیال آتا ہے، جبکہ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور انبیاء کا اور صحابہ کا مزاج مجاہدانہ تھا۔ مجاہدانہ مزاج جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو کبھی بھی غلط بات میں اور گناہ کی بات میں انوالو نہیں ہونے دیتا، منکر پر خاموش نہیں رہ سکتا۔ ہم کہتے ہیں کسی کا دل نہ دکھاؤ، سب کا دل رکھو، اور اگر کوئی بات تمہاری توقع کے خلاف ہو تو خاموشی اختیار کرو۔ یہ با اخلاق ہونا نہیں ہے، غلط بات کو غلط کہنا عین اخلاق والا ہونے کی نشانی ہے، اور یہی مجاہدانہ اخلاق ہو سکتا ہے، ہوتا ہے۔ میں اور آپ کس کو نیک کہتے ہیں؟ جو اپنی تہجد کی نمازیں پڑھتا ہے، اپنی نمازیں پڑھ کر روزے رکھتا ہے، کسی کو کچھ نہیں کہتا۔ ہم کہتے ہیں بہت ہی اعلیٰ اخلاق کا انسان ہے، کسی کو کچھ کہتے ہی نہیں۔ جو کسی کو برائیوں میں انوالو دیکھے، جو کسی کو سر سے لے کے پیر تک بدعتوں میں انوالو دیکھے، جو رسول اللہ کی تعظیم اور تکریم کرنے کے لیے اس کو آگے بڑھتا ہوا نہ پائے، رسول اللہ کی سنتوں کو زندہ کرنے والا ایک شخص کو نہ پائے، اور اس کے اوپر بھی خاموش رہے، تو وہ آپ کا دوست ہوا یا آپ کا دشمن ہوا؟ دشمن ہوا وہ آپ کا۔ مجاہدانہ اخلاق یہی ہے کہ جو نیکیوں کو پروموٹ کرنے والا اخلاق ہو۔ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں، لہذا تم ان جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ آؤ۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ کچھ تم مداہنت کرو تو یہ بھی مداہنت کریں، یعنی گیو اینڈ ٹیک کرنا چاہتے تھے کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساتھ، کہ آپ ہمارے بتوں کو مان لیں، ہم آپ کے خدا کو مان لیں گے۔ اس کی طرف اشارہ کیا گیا، اور آج بھی میرے اور آپ کے لیے اس میں سبق ہے کہ کمپرومائز دین کے اوپر نہ کریں، کہ تھوڑی بات دنیا والوں کی مانی، تھوڑی بات اللہ کی مانی۔ ایک طرف انسان اپنی زندگی میں ٹھک کر ہو جائے، یا رائٹ یا لیفٹ، درمیان میں نیوٹرل رہنا کوئی چیز نہیں ہے۔ اور درمیان میں آپ اور میں رہیں گے تو یاد رکھیں، ایک طرف تو ہے مومن اور ایک طرف ہے کافر، اور درمیان میں کون ہوتا ہے؟ منافق۔ اور منافق کا مقام اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا، قرآن نے بتا دیا کہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں منافقین ہوں گے۔ تو اپنے آپ کو بالکل نیوٹرل مت کہا کریں، ایک طرف ہو جائیں، اللہ کے ساتھ ہو جائیں، اللہ والے بن جائیں، حزب اللہ میں داخل ہو جائیں۔ ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت آدمی ہے، تانے دیتا ہے، چگلیاں کھاتا پھرتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، ظلم و زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے، سخت بد اعمال اور جفاکار ہے۔ ایک شخص کا کریکٹر اسکیچ بتا دیا گیا، مکے کے معاشرے کا کھاتا پیتا انسان تھا، پیسے والا تھا، علم والا تھا، عزت والا تھا۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ جب کسی کے پاس پیسہ، علم اور عزت اکٹھے ہو جائے، اور اس کی فطرت سلیم ہو، اور اس کی عقل سلامت ہو، تو ایسے میں انسان بہت پر اعتماد بنتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جن کو اللہ نے یہ تین چیزیں دی ہوتی ہیں وہ معاشرے میں ٹرینڈ سیٹر ہوتے ہیں، پیسہ بھی ہو، عزت بھی ہو اور علم بھی ہو، دنیاوی علم بھی ہو جس کے پاس، اللہ تعالیٰ ان کو معاشرے میں ٹرینڈ سیٹر بنا دیتے ہیں. اگر یہ لوگ معاشرے میں نیکیاں پھیلانے کا کام کرنے کا سر انجام دینے لگ جائیں تو آپ دیکھیں گے بہت خیر ان سے پھیلتا ہے اور بہت تیزی سے ان کے آس پاس لوگ دین کی طرف آتے ہیں. یہ اعتماد بہت اچھا ہے جو ان چیزوں سے ملے کہ جس کے ذریعے لوگ نیکیوں کی طرف آئیں اور نیکیوں کی طرف بلایا جائے. لیکن اگر یہی اعتماد آپ کو اور مجھے، یہی تین چیزیں، علم، پیسہ اور عزت، یہی تین چیزیں ہمیں جو ہیں وہ دنیا کی رنگینی میں ڈبو کر رکھ دیں تو انسان متکبر بن جاتا ہے. یہاں ایسے ہی شخص کی مثال کو بتا کر واضح کر دیا گیا کہ انسان یہ یاد رکھے کہ بدتمیز ہونا کہیں سے بھی علم والا ہونے کی نشانی نہیں. اور آج جو جتنا علم والا ہے دنیاوی لحاظ سے وہ اتنا زیادہ اسلام پر زبانیں دراز کرتا ہے. اور ان سب عیوب کے ساتھ بد اصل ہے اس بنا پر کہ وہ بہت مال اور اولاد رکھتا ہے. جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کے افسانے ہیں، ان قریب ہم اس کی سونڈ پر یعنی اس کی ناک پر داغ لگائیں گے. اپنی ناک ہی اس کو پیاری تھی نا، اپنی ناک نہیں کٹوا سکتا تھا. ناک کا مطلب اپنی عزت کم نہیں کرا سکتا تھا، لوگوں کی نظر میں کم ہمت، لوگوں کی نظر میں کم عزت والا نہیں بن سکتا تھا. اللہ نے کہا اس کا عذاب شروع یہیں سے ہوگا، اللہ اس کی ناک ہی پر داغ لگائے گا. اب ایک اور واقعہ آ رہا ہے، ہم نے ان اہل مکہ کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے جس طرح ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا تھا جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے، اور وہ کوئی استثنا نہیں کر رہے تھے، یعنی مراد ہے کہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا. روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا جس کے کچھ باغات تھے اور وہ ہر مرتبہ اپنی باغات کی جب فصل کٹتی تھی تو غریبوں کا ان کا حصہ ضرور دیا کرتا تھا. جبکہ ان کے بیٹوں نے جب یہ رسپانسبلٹی سنبھالی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب تو غریبوں کو بہت دیتے ہیں، ہم غریبوں کا حصہ ان کو نہیں دیں گے. اس کے اوپر یہ معاملہ آیا، اور یہ جو آپ کو اگزامپل ملے گی، یہ جو آپ کو واقعہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، یہ واقعہ آج کے لا خدا روتھلیس بزنس مین کا ہے. آج ہمارے اور آپ کے سامنے بھی ایسے کئی چہرے موجود ہیں، کئی ایسے نقشے موجود ہیں کہ جن کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایک پیسے کا نقصان نہ ہو، کہ جن کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کو صرف اور صرف پروفٹ ملے، میکسیمم پروفٹ ملے، زیادہ سے زیادہ بینک بیلنس ان کا بڑھ جائے اور مزدور کو منیمم ویجز دیے جائیں. آج ہمارے آس پاس اس طرح کے بہت سے بزنس مین، بہت سے کاروباری اخلاق رکھنے والے لوگ ہیں جو میکسیمم پروفٹ کے ساتھ منیمم ویجز دینا بہت بڑا اپنا کریڈٹ سمجھتے ہیں، اور غریبوں کو کہتے ہیں غریب یہ تو مفت ہو رہے ہیں، ان کو تو مانگنے کی عادت ہوتی ہے، یہ تو ہر وقت ہاتھی پھیلاتے رہتے ہیں. اور جو اپنا مال کمانا اپنا کریڈٹ سمجھے گا وہی غریبوں کو ایسے دھتکارے گا. آج دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عورتوں کے اندر بھی یہ بیماری بہت عام ہے. نوکروں سے اتنے کام لیتے ہیں اور اس کے بعد اگر تنخواہ کم دیں تو اس کو اپنا کریڈٹ سمجھتے ہیں. چار دو عورتیں بیٹھی باتیں کر رہی ہوں گی، پوچھیں گی کہ تم اپنے نوکر کو کتنی تنخواہ دیتی ہو. مثال کے طور پر وہ کہے کہ میں 8,000 دیتی ہوں، یہ 4-5 کام کرواتی ہوں. تو سامنے والی بتائے اچھا تم صرف 4 کام کے 8,000 دیتی ہو، میں تو 8 کام کراتی ہوں اور صرف 6,000 دیتی ہوں. اور اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھنا، مزدور کی مزدوری کو بچا کے اور اس کی محنت کا کم پیسہ دے کے، یہ کہیں کی عقل مندی نہیں ہے. یہ اسی انسان کی ذہنیت ہو سکتی ہے جس کو اللہ کا خوف نہیں ہے. یہ اس انسان کا عمل ہو سکتا ہے جو اپنے مال کو بچانے کا، اپنے مال کو کمانے کا کریڈٹ صرف اپنی ذات پر خود لے گا. تو بالکل ایسے ہی کی مثال یہاں دی گئی ہے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ رات کو وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی اور اس کا ایسا حال ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو. صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف نکل چلو. چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے آج کوئی مسکین تمہارے باغ میں نہ آنے پائے. اللہ کے بندوں کو محروم کرنے کے ارادے سے نکلے تھے نا، دیکھ لیں اللہ نے کیا کیا. وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح سویرے جلدی جلدی اس طرح وہاں گئے جیسے کہ پھل توڑنے پر قادر ہوں، مگر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے ہیں. نہیں نہیں بلکہ ہم تو محروم کر دیے گئے ہیں. اللہ کی خاطر اپنے باپ کے عمل کو اپنے اپناتے تو اس کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنتے، لیکن انہوں نے دوسروں کو بھی، مسکینوں کو بھی محروم کرنے کا سوچا تو اللہ نے انہی کو محروم کر دیا. ان میں سے جو سب سے بہتر آدمی تھا اس نے کہا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ کوئی ہوگا ان کا بھائی، کہ جو ان کو اچھے عمل کرنے کی طرف جو ہے وہ اکسا رہا ہے، ان کو انسینٹیو دے رہا ہے، وہ پکار اٹھے پاک ہمارا رب، واقعی ہم گناہ گار تھے، پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا، آخر کو انہوں نے کہا افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے، بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے، ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، انا الی ربنا راغبون، ہم اپنے رب کی طرف ہی رجوع کرنے والے ہیں۔ تو یاد رکھیں ایک بات کو تو، کہ مفسرین نے بھی کہا یہ بات کہ مورل لاس کے اعتبار سے یہ دنیا پرفیکٹ نہیں ہے، شیطان آپ کو اور مجھے دھوکہ دے گا اور کہے گا یہ کر لو اور یہ کر لو، اور ہم اس کی باتوں میں آ کے کسی کو نقصان پہنچائیں گے، ہو سکتا ہے اس کو نقصان پہنچانے کے بعد آپ کو اور مجھے کوئی تکلیف بھی نہ پہنچے، ہو سکتا ہے آپ کو اور مجھے کانٹا بھی نہ چبھے، اور ہم سمجھیں کہ شاید اللہ کی خاطر اللہ نے ہمیں معاف بھی کیا تو ہم شاید درست عمل پر ہیں۔ اللہ بعض دفعہ مشکلات ڈالتا ہے، وہ مشکلات بلیسنگ ان ڈسگائز بن جاتی ہیں مسلمان کے لیے۔ تین طرح کی مشکلیں اللہ انسان پر ڈالتا ہے، ایک طرح کی مشکل انسان پر آتی ہے عذاب کے طور پر، کہ جو اس کے لیے الٹیمیٹ بس اس کا انجام ہوتی ہے، ایک مشکل آتی ہے انسان پر آزمائش کے طور پر، کہ شاید یہ بندہ جو ہے اس نے اپنے گناہوں میں اتنا انوالو رہا تھا کہ اللہ نے اس کے ہاتھوں کی کمائی اس کے سامنے رکھ دی، اور ایک آزمائش ایک مشکل آتی ہے انسان کے اوپر تنبیہ کے طور پر، جس کو کہتے ہیں تادیبن، ادب کے طور پر، تاکہ اس کو ادب یاد دلایا جائے اللہ کا، تادیبن ادب سے بنا ہے، ادب سکھانے کے لیے۔ اگر تادیبن مشکل آئے تو کیسے پتا چلے گا کہ کون سی مشکل آ رہی ہے، عذاب آ رہا ہے، آزمائش آ رہی ہے، یا تادیبن تنبیہ کے لیے مشکل آ رہی ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا طریقہ یہی ہے کہ جب انسان پر مشکل آئے تو وہ فوراً یہ پیچھے پلٹ کے دیکھے کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی زندگی میں، میں نے لائف سٹائل میں کون سے گناہ ایڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں، اور جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھے تو فوراً اپنی غلطی کو سمجھ کر اپنی اصلاح کی کوشش کر لے اور ندامت اس کو ہو اور فوراً اللہ سے معافی مانگے۔ اس کا مطلب ہوگا کہ عذاب نہیں ہے، آزمائش نہیں ہے، بلکہ تنبیہ کے طور پر اس کو اس وقت آزمائش دم ڈالا گیا ہے، مشکل میں ڈالا گیا ہے۔ ایسا بندہ پھر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جیسے ان لوگوں کا معاملہ ہوا باغ والوں کا، انہوں نے غلطی کی، انہوں نے تکبر کیا، انہوں نے مسکین کو دینے سے ہاتھ روکا، اللہ نے ان کی پکڑ کی، تادیباً ان کی پکڑ کی، اس لیے کہ انہوں نے فوراً رجوع کر لیا اللہ کی طرف اپنی غلطی پر۔ کذالک العذاب، ایسا ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے، کاش یہ لوگ اس کو جانتے۔ کتنی دلچسپ بات ہے نا، اسی سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت، یہ جو دنیا میں ان کے جنت کو، ان کے باغ کو جلایا تھا یا اس کا پھل عکارت کیا تھا، وہ ان کو آخرت کی باغ کو دینے کے لیے کیا تھا۔ اللہ نے کہا دنیا کا باغ تو جل گیا، اب یہ آخرت کا باغ اپنا بچا سکتے ہیں۔ یقیناً خدا ترس لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت بھری جنتیں ہیں، کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا کر دیں؟ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے؟ کیا ہم لوگوں کو ایسا کر دیں مجرموں کی طرح کا؟ آپ دیکھیں دنیا میں ہو سکتا ہے جھوٹ بولنے کے بعد کسی کی زبان کالی نہ ہوتی ہو، لیکن یاد رکھیں کہ قیامت کے دن جھوٹ بولنے کی سزا ضرور ملے گی۔ ہم بچوں سے کہتے ہیں جھوٹ بولو گے تو تمہاری ناک لمبی ہو جائے گی پنوکیو کی طرح، کبھی کسی بچے کی آج تک ناک لمبی ہوئی؟ جھوٹ بولنے سے روکتے ہیں بچوں کو اور خود جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی منع کیا گیا ہے کہ آپ اس طرح بھی بچوں کو ان کی برائی سے روکنے کے لیے ایسی بات بھی نہ کہیں۔ ایون یہاں تک کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک عورت اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے اپنے بچے کو بلا رہی تھی کہ میرے پاس آؤ میں تمہیں یہ چیز دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا اگر واقعتاً تم کوئی چیز دے رہی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تم صرف بلانے کی خاطر یہ کر رہی ہو جھوٹ موٹ تو یہ تم نے جھوٹ بولا۔ تو جھوٹ کی سزا ہو سکتا ہے دنیا میں نہیں مل رہی، غیبت کی سزا ہو سکتا ہے دنیا میں نہیں مل رہی، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ آخرت میں مجرم کا اور مومن کا انجام ایک جیسا کر دے گا۔ دنیا فزیکل لاس کے اعتبار سے پرفیکٹ ہے، کوئی اوپر پہاڑ سے نیچے چھلانگ لگا دے گا تو یقیناً اس کی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے گی، کوئی زہر کھائے گا تو یقیناً وہ مر جائے گا، چاہے وہ کتنا ہی کہے او ہو میں نے غلطی سے کھا لی، سوری سوری سوری، ایسا نہیں ہو سکتا کہ زہر کھانے کے بعد آپ سوری سوری کرتے رہیں اور کے بعد آپ مریں بھی نہ۔ فزیکل لاس کے اعتبار سے یہ دنیا پرفیکٹ ہے، لیکن مورل لاس کے اعتبار سے یاد رکھیں کہ ایک اور دنیا ہمیں چاہیے، جہاں جھوٹ کی سزا جھوٹ بولنے والے کو ملے، جہاں کسی کو دھوکہ دینے والے کو اس کی سزا دی جائے، جہاں کسی کا حق مارنے والے کو جو اس نے کسی کا حق مارا ہے اس کی سزا اس کو دی جائے۔ دنیا میں تو ایک انسان نے کسی کے مثال کے طور پر انسانوں کے 100 قتل کر دیا، اگر اس کو سزا دے بھی دی گئی تو بہت سے بہت ایک کیپٹل پنشمنٹ ہوگی، ایک پھانسی کی سزا ہوگی، قیامت کے دن اس کو 100 مرتبہ زندگی دی جائے گی اور 100 مرتبہ اس کو اسی طرح پھانسی دی جائے گی یا اسی طرح مرڈر کیا جائے گا جس طرح اس نے باقی لوگوں کو مرڈر کیا تھا. تو یاد رکھیں, اللہ مومنوں کو مجرمین جیسا نہیں کرے گا. کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے ضرور وہاں وہی کچھ ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو؟ یا پھر کیا تمہارے لیے روز قیامت تک ہم پر کچھ عہد و پیمان ثابت ہیں کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کا تم حکم لگاؤ؟ ان سے پوچھو, تم میں سے کون اس کا ضامن ہے؟ یا پھر ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک ہیں جنہوں نے اس کا ذمہ لے لیا ہو؟ یہ بات ہے تو لائیں اپنے ان شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مختلف سوال پوچھے تاکہ لوگوں کی انٹلیکٹ امپیکٹ ہو. اگر کوئی ثبوت ہے تو لے آؤ. جس روز سخت وقت آ پڑے گا اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے. اور کیوں یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے؟ جنہوں نے بائی چوائس زندگی میں نماز پڑھنا پسند نہ کیا, جن کو لگتا تھا کہ ہماری میٹنگز اٹینڈ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے, ہمارا مریض کو دیکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے, ہمارا اس وقت فلاں سیرمنی میں پہنچنا بڑا ضروری ہے, ہم سیمینار کو چھوڑ کر اٹھ نہیں سکتے. جنہوں نے اپنی نماز کو بائی چوائس زندگی میں چھوڑا اور اپنی دنیا میں مصروف رہے, اللہ نے بھی ان کو ڈھیل دی اور وہ اللہ کی نافرمانیوں میں غرق ہو کے رہتے رہے. اللہ نے ان کی نعمتوں میں ان کو استدراج دیا, اللہ نے گریجولی ان کی ڈھیل کو بہت بڑھایا یہاں تک کہ وہ قیامت میں اللہ کے سامنے پہنچ گئے. اب جب وہ اللہ کے سامنے پہنچ گئے اور وہ جب اللہ کے سامنے لوگوں کو کہا جائے گا کہ سجدہ کرو, جن کو عادت ہوگی وہ اپنی دنیا کی روٹین کے مطابق اللہ کے آگے سجدہ کریں گے, اور جنہوں نے بائی چوائس زندگی میں کبھی سجدہ نہیں کیا تھا لیکن کیونکہ وہاں پہ لوگوں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھیں گے تو چاہیں گے کہ ہم بھی سجدہ کر لیں. میجورٹی کو فالو کرنے والے تھے نا, دنیا میں بھی میجورٹی کے پیچھے بھاگتے تھے. ایک مائنر مائنورٹی نماز کو اہمیت دینے والی تھی, ان کی طرف تو یہ نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتے تھے. تو قیامت میں جب یہ باقی لوگوں کو دیکھ کر سجدہ کرنا چاہیں گے, اللہ ان کی کمر میں اتنی سختی نہ رکھے گا کہ یہ جھک سکیں. اللہ ان کو سجدہ نہ کرنے دے گا. اور کیوں نہیں کرنے دے گا؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں اس کی پریکٹس نہیں کی تھی, ان کے جسموں کو اس کی عادت نہ تھی. ان کی نگاہیں نیچے ہوں گی, ذلت ان پر چھا رہی ہوگی. یہ جب صحیح سالم تھے اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور یہ انکار کرتے تھے. اذان کی آواز ہٹے کٹے جوان مردوں کے کانوں پر پڑتی تھی اور مسجد جانا گوارا نہ تھا. اللہ پوچھ لے گا. ایک جانور گدھا بھی اذان سنتا ہے اور ایک انسان بھی آواز سنتا ہے اذان کی. گدھا لپک کر اقامت سے پہلے مسجد میں نہیں پہنچتا. انسان کا کام ہے کہ جب اذان کی آواز کان پر پڑ جائے تو وضو کرے اور مسجد پہنچ جائے, اپنے فرائض کو مسجد میں ادا کرے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم اس کلام کو جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو. فذرنی, مجھ پر چھوڑ دیجئے. ہم ایسے طریقے سے ان کو بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی. گناہگار ہوں گے لیکن یاد رکھیں, اللہ کیسے ان کو بتدریج ان کی تباہی کی طرف لے کے جائے گا؟ گناہگار ہونے کے باوجود دنیا ان پر برس رہی ہوگی. اللہ ان کو خوب نعمتوں میں رکھے گا. اللہ گناہگاروں کی رسی دراز کرتا ہے. اگر آپ کی اور میری زندگی میں گناہ شامل ہیں, بدعتیں شامل ہیں, غیر اسلامی رسومات شامل ہیں, جھوٹ دھوکا کرپشن شامل ہے, سود شامل ہے, اس کے باوجود اللہ نعمتیں دے رہا ہے, تو بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ, کہ کہیں اللہ کی طرف سے ڈھیل تو نہیں. میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں, میری چال بڑی زبردست ہے. کیا تم ان سے کوئی اجر طلب کر رہے ہو کہ یہ اس چٹھی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہوں؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہوں؟ اچھا, اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو اور مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جاؤ جب اس نے پکارا تھا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا. اگر اس کے رب کی مہربانی اس کے شامل حال نہ ہوتی تو وہ مضموم ہو کر چٹی المدال میں پھینک دیا جاتا. فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین, آخرکار اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرما لیا, اسے صالحین بندوں میں شامل فرمایا. جب یہ کافر لوگ کلام نصیحت یعنی قرآن کو سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ گویا تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے. قدم اکھاڑ دیں گے مطلب کیا ہے؟ ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں. مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں نظر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ العین حق, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر برحق ہے, نظر لگ جاتی ہے. ہم یہ نہ کہیں کہ یہ کوئی توہمات میں سے چیز ہے, جیسے قرآن نے جو توہمات تھی اب تک سب بیان کر دیں. نظر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ نظر لگ جاتی ہے, نظر برحق ہے. اگر پتھروں کے اندر سے ایسی ریڈیئیشنز نکل سکتی ہیں کہ جو انسانوں کے اوپر امپیکٹ کریں تو انسان کی آنکھ میں تو بڑی زیادہ ویلیو ہے. 596 میگا پکسل کی آنکھ, ایسا تو کوئی کیمرہ آج تک نہ بن سکا. اتنی زیادہ ہائی کیلیبر کی آنکھ کے اندر یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ اگر دیکھے کسی کو تو نظر لگ سکتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور مجھے دعائیں سکھا دی ہیں. موعظتین پڑھیے, سورہ فلق, سورہ ناس پڑھیے, صبح شام کی دعائیں پڑھیے, سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھیے, آیت الکرسی پڑھیے اور اپنے اوپر آپ اس کو دم کر لیجئے. انشاءاللہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان جادو ٹونے ٹوک نظر سے محفوظ رہے گا. یاد رکھیے, یہ دھاگوں کے اندر کوئی ویلیو نہیں ہے. تعویذ کو لٹکانے سے رسول اللہ نے منع فرمایا ہے. ان چیزوں سے نظر سے انسان نہیں محفوظ رہ سکتا. وہ جو ٹرکش آئے کا کانسیپٹ آیا, وہ بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں بھی پھیلتا گیا. وہ بلو کلر کی آئے آپ دیکھیں, آپ کو ہر چوتھے گھر میں لٹکتی ہوئی نظر آتی ہے. اور کچھ نہیں تو لوگ اپنی گاڑی میں ہینگ کر لیتے ہیں. اور اکثر لوگوں سے آپ پوچھیں یہ کیا ہے, کہتے ہیں ڈیکوریشن ہے. پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ کیا ہینگ کیا ہوا ہے. حالانکہ وہ ٹرکش آئی انہوں نے بنائی اس لیے ہے کہ جس جگہ آپ اس کو ہینگ کر دیں اس جگہ آپ نظر سے محفوظ رہیں گے. چیل کبوں کو گوشت کیوں کھلاتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ کیوں کھلاتے ہیں؟ تاکہ آپ کے اوپر کوئی نظر ہو تو وہ اتر جائے. مرچیں کیوں جلاتے ہیں؟ مرچیں جلاتے ہیں نا, کیوں جلاتے ہیں؟ کہ جو نظر ہوگی وہ اتر جائے گی. اس کے بعد کہتے ہیں دیکھو دیکھو مرچوں کے اوپر شکل بن رہی ہے. اللہ اکبر, کتنے ہمارے اندر گٹس ہیں کہ ہم مرچوں کے اوپر, جلی ہوئی مرچوں کے اوپر بنی ہوئی شکلیں پہچان جاتے ہیں. اور اتنی واضح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں میرے اور آپ کے سامنے آتی ہیں, اتنے واضح احکامات اللہ کے میرے اور آپ کے سامنے آتے ہیں اور ہماری عقلیں ایسی احمق ہوتی ہیں کہ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا, کچھ سنائی نہیں دیتا, کچھ سجھائی نہیں دیتا. یہ سب توہمات ہیں. ہارس شو بھی لٹکا لیتے ہیں نظر سے بچنے کے لیے. اس طرح کی سب چیزیں اسلام کے اندر ناپسندیدہ اور توہمات ہیں. تعویذ لٹکانے سے رسول اللہ نے منع فرمایا. گرہ باندھنے کو, اور آج کل یہ دھاگے پہننے کی پتہ نہیں کون سی کسٹم نکلی ہے. حالانکہ یہ ہندوؤں کا ہے کہ وہ اپنی منت کے لال رنگ کے دھاگے پہنتے ہیں. اور آج ہر چوتھے انسان کے ہاتھ میں آپ کو ایک لال دھاگا نظر آئے گا. آپ ان سے پوچھیں آپ نے کیوں پہنا ہے, تو لوگوں کو واقعی نہیں بتاتا, کہتے فیشن میں اس لیے پہنا ہے. فیشن سمجھ کر پہنا لیکن اس کی بیس ہی نہیں پتا آپ کو, تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ سوچ سمجھ کر کام کریں. جس چیز کی بیس آپ کو پتا ہو, جس چیز کی ریالٹی پتا ہو, اس کو اسی کو فالو کریں. رسول اللہ کی سنتیں وہ اپنے اندر عام کریں تاکہ میں اور آپ معاشرے کے اندر ان چیزوں کو نارمز بنا سکیں. اس طرح کے دھاگے باندھنے کے لیے صحابہ کہا کرتے تھے کہ دھاگوں میں گرہ لگانے کو وہ جادو کے برابر سمجھا کرتے تھے. تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی کالے دھاگے مت پہنایا کریں, نظر ان کو اور لگ جاتی ہے. وہ میری ٹیچر کہتی ہیں کہ ویسے ہی اتنے گپلو گپلو سے ہوتے ہیں, پیارے پیارے ان کے ہاتھ ہوتے ہیں, اس کے اوپر آپ ان کو کالے کالے دھاگے پہنا دیتے ہیں تو نظر تو پھر لگنی ہی لگنی ہے. تو نظر لگتی ہے, نظر اپنوں کی بھی لگ سکتی ہے. میرا اور آپ کا کام کیا ہے کہ اپنے بچوں کے اوپر بھی اور خود بھی صبح شام کی دعائیں پڑھ کر اور جو دعائیں رسول اللہ نے نظر سے بچنے کی بتائی ہیں وہ پڑھ کر دم کر لیا کریں. اور کہتے ہیں یہ ضرور دیوانہ ہے, حالانکہ وما ہوا الا ذکر للعالمین, حالانکہ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے. سورۃ الحاقہ, الحاقہ کا مطلب ہے حق ہونے والی. قیامت کا ایک نام ہے ریالٹی. ریالٹی, دی ریالٹی, دو کیپیٹل آر سے آپ لکھ لیں, دی ریالٹی, حق ہونے والی. بسم اللہ الرحمن الرحیم قیامت کا نام ہے. اور آپ عربی پڑھیں تو اس کے الفاظ کے اندر اتنا روب اور دبدبہ ہے کہ انسان عربی پڑھ کر ہی اس کا دل کانپنے لگ جاتا ہے. الحاق, ملحاق, وما ادراک ملحاق, ثابت ہونے والی. کیا ہے وہ ثابت ہونے والی؟ اور تم کیا جانو کیا ہے وہ حق ہو کر رہنے والی؟ سمود اور عاد نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلایا تو سمود ایک سخت حادثے سے ہلاک کیے گئے. بے نیازی کا انداز ہے اللہ کا کہ جہاں تک ان کی بات ہے, کذبت ثمود و عاد بالقاریہ, ایز فار ایز دے آر کنسرن, بالکل یہ والا معاملہ. جہاں تک ان کی بات ہے, اللہ نے تو ان سے بالکل بھی امپریس ہونا پسند نہ کیا. اللہ نہ عاد اور ثمود کے گھروں سے امپریس ہوا, نہ ان کے کلچر سے امپریس ہوا, نہ ان کی عقلوں سے امپریس ہوا کہ کیسے انہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر گھر تلاش لیے, نہ اللہ ان کے ایٹیکیٹ سے امپریس ہوا. آج بھی اللہ نہ آپ کی اور میرے گھروں سے امپریس ہوگا, نہ میری اور آپ کی وارڈروب سے امپریس ہوگا, نہ میرے اور آپ کے بچوں کی ڈگری سے امپریس ہوگا, نہ میری اور آپ کی کراکری سے امپریس ہوگا جس کو جمع کرنے میں کھپ جاتے ہیں, نہ میرے اور آپ کے ڈائننگ ٹیبل مینرز کے ساتھ امپریس ہوگا اللہ. چار چار چمچ اور پانچ پانچ چمچ, اور جس کو نہ کھانا آئے اس کو کہیں احمق. اور ہمارا حال کیا ہے کہ ہم انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اتنا امپریس ہوئے کہ ایک بڑی حقیقت الحاقہ کو بھول گئے, قیامت کو بھول گئے, دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہی اپنی ڈیٹیلز میں بس کر رہ گئے. یاد رکھیں, اللہ کے لیے تباہ کر دینا کوئی مشکل کام نہیں. وَأَمَّا عَادٌ, اور جہاں تک عاد کی بات ہے, فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ, اور عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے. بے انتہا تیز ٹھنڈی, فاسٹ کولڈ ویو کے لیے آتا ہے سرسر کا لفظ. جیسے ہم کہتے ہیں کراچی والے کہ جب بڑی ٹھنڈی ہوا سردیوں میں چلتی ہے تو ہم کہتے ہیں سائبیرین ونڈز چل رہی ہیں. سخت ٹھنڈی ہوا کو, چلڈ ہوا کو کہتے ہیں سرسر. اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلسل سات رات اور آٹھ دن ان پر مسلط رکھا. تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ وہاں اس طرح پچھڑے پڑے ہیں جیسے وہ کھجور کے بوسیدہ تنے ہیں. فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ, اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی نظر آتا ہے, کوئی ان کے ریمننٹس ہیں؟ امیجن کریں کہ ہوا ایک ایک کو اٹھا کر پٹخ رہی تھی. ذرا سی تیز ہوا چلتی ہے تو ہمارے قدم ہوا کے اگینسٹ آتے سے مشکل ہو جاتی ہے, تو ہم سہارا لے کر چلنا شروع کر دیتے ہیں. کہاں اتنی تیز ہوا کا چلنا جو بے انتہا تیز بھی ہو اور بے انتہا ٹھنڈی. اور تاریخ بتاتی ہے کہ کس طرح سے ان کو قتل کیا گیا, کس طرح سے ان پر عذاب آیا. ایک ایک کو ہوا اٹھا کر پٹخ رہی تھی. کیا اللہ کا غضب بھڑکا اس قوم کے اوپر, کتنا انہوں نے اللہ کو سخت تنگ کیا ہوگا, اللہ کی کتنی سخت نافرمانیاں کی ہوں گی کہ اللہ اتنا رحمان اور رحیم رب اتنا غصہ ہو گیا. اور اسی خطائے عظیم کا ارتکاب فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور تلپٹ ہو جانے والی بستیوں نے کیا. ان سب نے اپنے رب کے رسول کی بات نہ مانی تو اس نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا. جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا. کیا آپ اور میں سوار تھے؟ تم کیوں کہا؟ اللہ نے کیوں کہا؟ اللہ نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا. حملناکم فی الجاریہ, حملناکم کیوں کہا؟ آپ اور میں تو اس وقت موجود نہیں تھے, لیکن اللہ کہہ رہا ہے تو سوچیں کہ کیوں کہا ہے. ہم مسلمان اس سوچنے پر وقت کہاں لگاتے ہیں. نوح علیہ السلام کا ذکر ہے, نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی اور اللہ نے کہا ہم نے تمہیں سوار کر دیا, اس لیے کہ نوح علیہ السلام کو ایڈم دا سیکنڈ کہا جاتا ہے, آدم ثانی کہا جاتا ہے. اس لیے کہ نوح علیہ السلام کے وقت جو لوگ کشتی میں سوار ہوئے تھے بس وہی انسانیت بچی تھی, باقی پوری انسانیت کو تباہ کر دیا گیا تھا. اور ہم اسی انسانیت کی نسلوں میں سے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تم کو کشتی پہ سوار کر دیا. تو اللہ نے یہ بات کہہ کے مجھے بھی بتا دیا کہ ہم نے تم پر احسان کیا ہے کہ آپ کو اور مجھے ان کی نسلوں میں شامل نہیں کیا جو غرق ہو گئے, بلکہ ان کی نسلوں میں شامل کیا جن کو اللہ نے زندگی کی مہلت دی, تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے ایک سبق آموز یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد محفوظ رکھیں. پھر جب ایک دن سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. کیا قرآن کا معاملہ ہے. یاد رکھیں, قرآن میلو ڈرامیٹک نہیں ہے, یہ تو صرف ایک پیل ریفلیکشن ہے جو اللہ نے دیا ہے. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَ دَكَّةً وَاحِدَةً, ایک اللہ کی طرف سے آواز ہوگی, ایک صدا ہوگی اور زمین اور آسمان کو پٹک کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. آپ دیکھیں کبھی کچن میں دو گلاس بھی ٹکرا کر ٹوٹتے ہیں تو ہم ایک دم سے یوں کر کے رہ جاتے ہیں. کوئی دو کانچ ٹوٹے آپس میں ٹکرا کے تو کیسے ہم گھبراتے ہیں, ایک دم سے فوراً پوچھتے ہیں کیا ٹوٹا. امیجن کریں دو میٹلز آپس میں ٹکرا رہے ہیں, بڑے بڑے ہیوج سائز کے, جائنٹ سائز کے, تو کیا آواز ہوگی. جب کانچ کی آواز ہمیں ہلا دیتی ہے تو میٹلز کی آواز کیا ہوگی, اور جبکہ اتنی زور سے وہ آپس میں ٹکرائیں گے کہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. اللہ نے ایک پیل ریفلیکشن یہاں پر قیامت کا دے دیا. اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا, اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی. فرشتے اس کی اطراف اور جوانب میں ہوں گے, اور آٹھ فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے, تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہ جائے گا. متشابہات میں سے ہیں, اس کو چھوڑ دیں کہ وہ کون سے فرشتے ہوں گے, اللہ کا عرش کیسا ہوگا, باقی فرشتے کہاں چلے جائیں گے, ان ڈیٹیلز کو چھوڑ دیں. اس کی فکر کریں کہ اس دن سے بچنے کے لیے آپ نے اور میں نے کیا تیاری کی ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِ, اس وقت جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا. فَيَقُولُ, تو وہ کیا کہے گا؟ ہاں امقرا کتابیہ، دیکھو پڑھو میرا اعمال نامہ، میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے۔ جس بچے کا ریزلٹ اچھا آتا ہے وہ اپنی رپورٹ کارڈ کو ہوا میں اچھالتا ہوا لے کر آتا ہے، اور جس بچے کا رپورٹ کارڈ پر فیلئر لکھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے یا اللہ جھوٹ، اماں پوچھے ہی نہ کہ ریزلٹ آیا بھی کہ نہیں آیا۔ ایک ایٹیٹیوڈ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا، اور دیکھیں انسان اس نے جو یہ ایٹیٹیوڈ بتایا نا کہ جب اس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا تو اس نے کیسے اس کو ایک دم سے ڈسپلے کیا۔ انسان میں اللہ نے ایگزیبیشیس چیز رکھی ہے، انسان چاہتا ہے اپنی چیزوں کو ڈسپلے کرنا، تو اللہ نے کہا ہے دنیا ڈسپلے کی جگہ نہیں ہے، اگر ڈسپلے کرنا ہی ہے تو دنیا میں اعمال کو اللہ کے لیے نیت خالص کرتے ہوئے نیکیوں کو چھپ چھپ کر کرو، خاص طور پہ عبادت والی نیکیوں کو، اور نیکیوں میں فلانٹ نہ کرو۔ اگر تم اپنی بدنی عبادات کے ساتھ ساتھ مالی عبادات بھی کر رہے ہو ان کو بھی فلانٹ نہ کرو، ان کا بھی ڈسپلے نہ کرو، بلکہ ان کو چھپا کر رکھو۔ اور جس چیز کی ایگزیبیشن ہونی ہوتی ہے، مثال کے طور پہ آپ کی دوست ہیں وہ کپڑوں کی ایگزیبیشن کرتی ہیں اور وہ کہیں کہ میں عید سے بس ایک ہفتہ پہلے ایگزیبیشن لگاؤں گی، آپ ان کے پاس جائیں شابان کے مہینے میں کہیں پلیز مجھے چار پانچ جوڑے تو دکھا دو، کبھی دکھائیں گی وہ آپ کو؟ وہ کہیں گی نہیں، جس دن ایگزیبیشن ہوگی اسی دن دکھاؤں گی۔ تو میرے اور آپ کے اعمال کی ایگزیبیشن کا بھی ایک دن آنے والا ہے، اس دن کے لیے اپنے اعمال کو چھپا کر رکھیں، آج ان کو دکھا دکھا کر فلانٹ کر کر کے آپ اور میں ضائع نہ کر دیں۔ پس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں، جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے، ایسے لوگوں سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ، کلو وشربو ہنی ام بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں، جب تمہیں یقین تھا دنیا میں رہتے ہوئے کہ قیامت آئے گی اور اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، حساب کتاب ہوگا۔ تم نے دنیا میں ایک ایک قدم اللہ کی رضا کے مطابق رکھا، اٹھی تو اللہ کی رضا کے مطابق، سوئی تو اللہ کی رضا کے مطابق، کام کیا تو اللہ کی رضا کے مطابق، لوگوں کی خدمت کی تو اللہ کی رضا کے مطابق، اس کا یہ انجام ہوگا۔ ہر وقت اللہ کے بارے میں جو کانشیس رہا ہوگا، اللہ ان کو فریش فروٹس دے گا، ان تمناؤں کے بدلے نہیں، ان دعاؤں کے بدلے نہیں، بلکہ کس کے بدلے؟ ان اعمال کے بدلے جو تم نے کیے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ، تو وہ کہے گا، يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَ، کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا، ولم ادری ما حسابیہ، اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی، آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا۔ دنیا ہی میں مجھے اور آپ کو تو اس کی ایک ریفلیکشن مل جاتی ہے کہ آپ کا اور میرا مال آپ کے اور میرے کچھ کام نہیں آتا، ایک سے ایک شاندار ڈریس رکھا رہ جاتا ہے، لیکن ادھر آنکھ بند ہوئی ادھر موت نے آ کر مجھے اور آپ کو دبوچا، تو آپ کے اور میرے لیے ہمارے گھر والے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ سے ایک ہی لباس لے کر آتے ہیں، کفن کاٹن کا۔ کوئی نہیں کہتا مجھے ڈیزائنر کافن چاہیے، کوئی نہیں کہتا کہ مجھے بہترین ثنا سفیناس کا کفن لا کے دے دو۔ کسی ڈیزائنر نے کفن ڈیزائن کیا کبھی؟ سب کی حقیقت ایک ہی ہے۔ کوئی کتنی ہی بڑی گاڑی میں یہاں سے وہاں سفر کرتا ہو، مرسڈیز میں جاتا ہو یا بی ایم ڈبلیو میں جاتا ہو، قبرستان سب کو ایک ہی گاڑی میں جانا ہوتا ہے، سب ایک ہی میت گاڑی میں وہاں جاتے ہیں۔ تو یہ ریفلیکشن تو ہمیں دنیا میں ہی نظر آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ مال ہمیں دکھا دیتا ہے کہ کسی کام کا نہیں ہے، آخرت میں بھی کسی کام کا نہ ہوگا۔ میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا، کون سا اقتدار؟ حالانکہ انی سلطانیہ، جو بڑے بڑے ٹائٹل تھے، فلاں صاحب، یہ فلاں صاحب کی وائف ہیں، یہ فلاں صاحب کی وائف ہیں، یہ مسز فلاں ہیں، یہ مسز فلاں ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں، جان نکلنے کی دیر تھی، مسز فلاں اب لاش بن گئی ہیں۔ کوئی نہیں کہتا مسز فلاں کو کب دفنائیں گے، کیا کہتے ہیں؟ باڈی کو کب لے کر جائیں گے، باڈی کو کب دفنائیں گے، کون سے قبرستان میں باڈی کو لے کر جا رہے ہیں؟ ادھر سانس آخری نکلی نہیں، ادھر مال کا اور اقتدار کا معاملہ ختم ہو گیا۔ یاد رکھیں یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کبھی ختم نہیں ہوگی، حالانکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا کون سا اگلا قدم موت کے دروازے میں مجھے اور آپ کو داخل کر دے۔ تو اس کی فکر مت کریں کہ اللہ نے کیسی شکل دی ہے، اس کی فکر مت کریں کہ اللہ نے کس گھر میں پیدا کیا ہے، اس کی فکر مت کریں کہ اللہ نے امیر بنایا ہے یا غریب بنایا ہے، اس کی فکر مت کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کیوں اتنی مشکلات والی زندگی گزارنے کا کہہ دیا، اس کی فکر کریں کہ آپ اور میں اس کے بدلے میں کیا اعمال کر رہے ہیں۔ حکم ہوگا خذوہ، پکڑو اسے وغلوہو اور اس کی گردن میں ٹوک ڈال دو، ثم الجحیم صلوہو اور بھی اسے جہنم میں جھونک دو، ثم فی سلسلتی ذرعوہا سبعون ذراعا فسلکوہو اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم یہ نہ اللہ بزرگ کو بدتر پر ایمان لاتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔ محتاجوں کو کھانا کھلانا انسان کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، اور آپ کے اور میرے لیے بڑا فائدہ ہے کہ آپ اور میں غریب ملک میں رہتے ہیں جہاں لوگ ہمیں مل جاتے ہیں کہ ہم ان کی مدد کریں، ہم ان کو کھانے کھلائیں۔ آپ کسی بھی ہوٹل کے باہر جا کر دیکھیں کتنے بچے، کتنے مرد، کتنی عورتیں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اپنے مہینے کی کوئی روٹین بنا لیں کہ آپ نے کسی کو کھانا کھلانا ہے، انشاءاللہ وہ چیز آپ کو اور مجھے جہنم کی آگ سے بچائے گی۔ آپ دیکھیں جو آیا، پھر اس کو 70 لمبی زنجیر میں، 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ اس میں دیکھیں کیا چیز ہے، غریبوں کو تو بے عزتی کرانے کی کبھی کبھی بیچاروں کو عادت ہو جاتی ہے۔ باجی نے ڈانٹ دیا، مالک نے ڈانٹ دیا، کرائے والا جو آیا، مالک مکان جب آیا اس نے ڈانٹ دیا، لیکن جو امیر ہوتا ہے اس کو کسی کی ڈانٹ سننے کی عادت نہیں ہوتی، اس کی ناک بڑی اونچی ہوتی ہے، کوئی اسے ذرا سے ٹیڑے الفاظ میں بات کر لے تو اس کو سارا دن نیند نہیں آئے، ساری رات اس کا چین اڑ جائے۔ لیکن اللہ نے کیا کہا، دنیا میں بڑا امیر بنا پھرتا تھا، بڑا ٹائٹل لگا کے پھرتا تھا، بڑی وی وی آئی پی موومنٹ ہوتی تھی، اللہ نے ایٹیٹیوڈ بتا دیا کہ اللہ اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دے گا۔ جس نے دنیا میں شریعت کی پابندی اپنے لیے برداشت نہ کی، اب برداشت کرے اس زنجیروں کی پابندی کو۔ لہٰذا آج نہ یہاں اس کا کوئی یار غم خوار ہے، اور نہ زخموں کے دھون کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا، جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔ پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو، اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ انہ لقول رسول کریم، یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، وما ہوا بقول شاعر، اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔ دیکھیں اللہ کے رسول کو بار بار یہ بات بتائی گئی، اور اللہ کے رسول کے ریفرنس میں بار بار بات کہی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں ہیں۔ لوگ آپ کے اوپر یہ تانا لگایا کرتے تھے، آپ کوئی نلقاب سے پکارا کرتے تھے کہ آپ شاعر ہیں، اور ہم نے بات کی تھی سورہ یاسین میں کہ شاعری اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے، خاص طور پر جس میں لسٹ ہو، جس میں رومانٹسزم بہت زیادہ ہو۔ لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ایسے بھی شعراء گزرے ہیں اسلام میں، جیسے حسان بن ثابت کے لیے آتا ہے کہ بڑے اچھے شعر کہا کرتے تھے، رسول اللہ کی تعریف میں شعر کہا کرتے تھے، تو پازیٹیو شاعری کی اجازت ہے۔ لیکن نگیٹیوٹی جس میں آئے، جس میں انسان گلے شکوے کرنے لگ جائے، جس میں انسان ایک نامحرم عورت کے جو ہے وہ حسن کے قصیدے پڑھنے لگ جائے، جس میں انسان جو ہے وہ لسٹ کا شکار ہونے لگ جائے، ایسی شاعری کی اجازت نہیں ہے۔ آج انشاءاللہ آپ کو ایک فوٹو سٹیٹ مل جائے گی، اس میں بھی تھوڑی شاعری ہے، اور ذرا اس کی گھر جا کر عربی پڑھیے گا۔ یہاں تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ہم اس کو پڑھ نہیں سکتے، لیکن آج انشاءاللہ آپ کو جاتے ہوئے فوٹو کاپی دے دیں گے۔ تمکین اس کی فوٹو کاپی ہو گئی، آج انشاءاللہ جاتے ہوئے تمکین سے لے لیجئے گا، اور آپ پڑھیے گا اس کو گھر جا کے۔ عربی بھی لکھی ہے اور اس کا ترجمہ بھی لکھا ہے، آپ دیکھیے گا کہ کس خوبصورتی کے ساتھ الفاظ میں اللہ سے مدد مانگی گئی ہے۔ اور یہ وہ نظم ہے جس نظم کو پڑھ کر امام احمد ابن حنبل رو پڑے تھے۔ ضرور اس کو دیکھیے، اس کو پڑھیے، اور آپ اور میں اس کو سمجھیں کہ شاعری ہے تو کس طرح کی ہے، اور آپ اور میں اللہ کے قریب ہونے کے لیے کتنے موقع دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں یہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا معاملہ یہ رکھا کہ اپنے رسول کو شعر نہیں سکھایا، بلکہ یہ تو لوگ ایمان نہیں لاتے، اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور اگر اس نبی نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگے گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے لیے اتنے سخت الفاظ استعمال کر لیے، تو آپ اور میں کون ہوتے ہیں اس قرآن کے اندر اضافہ کرنے والے، اس قرآن کے احکامات میں سے اپنی مرضی کے احکامات نکالنے والے، آپ اور میں سنتوں کے اندر اضافے کر کے بدعت نکالنے والے۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، در حقیقت یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ کس کے لیے نصیحت ہے؟ قرآن ہدل للناس ہے، مگر تمام انسان اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ کس کے لیے تذکرہ ہے؟ للمتقین، متقیوں کے لیے تذکرہ ہے، جو متقی ہوں گے وہ اس سے فائدہ اٹھا لیں گے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں، ایسے کافروں کے لیے یقیناً یہ موجب حسرت ہے، اور یہ بالکل یقینی حق ہے، بہت پچھتائیں گے قیامت کے دن یہ سن کر سب کافر کہ ہم نے کیوں نہ دنیا میں اللہ کی بات کو سنا، کیوں نہ دنیا میں اللہ کی بات مانی، وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، تب حسرت کرنے کا کیا فائدہ ہوگا کہ یہ حق الیقین ہے، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اپنے رب عظیم کے نام کے ساتھ تسبیح کرو، سبحان ربی العظیم، حکم ہے تو آپ اور میں بھی تسبیح کرتے ہیں۔ سورۃ المعارج مکی سورت ہے، معارج کا مطلب ہوتا ہے بلندی، سیڑھی بھی آتا ہے معارج کے لیے، شب معراج ہم اسی لیے کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلندیوں پر لے جایا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سأل سائل بعذاب واقع للكافرین لیس له دافع، مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے اور وہ عذاب جو ضرور واقعہ ہونے والا ہے کافروں کے لیے ہے، کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں، اس خدا کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے، ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ یہ 50,000 سال مختلف اوقات ہیں دنیا کے مقابلے میں، اور آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی نے یہ بات آپ کے اور میرے سامنے واضح کر دی کہ کائنات میں مختلف جگہوں پہ مختلف پلانٹس میں ٹائم کے ڈفرنس جو ہیں، ٹائم کی میجرمنٹ جو ہیں، وہ بالکل مختلف ہیں، مختلف انداز میں ہر پلانٹ پر وقت گزر رہا ہے، تو قیامت میں بھی وقت گزرنے کے جو ناپنے کے آلے ہیں وہ مختلف ہیں۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فاصبر، صبر کیجئے، صبرن جمیلا، بہترین صبر۔ صبر جمیل کون سا صبر ہوتا ہے؟ جس میں انسان کے نروز ریلیکس رہیں، جس میں انسان پرسکون رہے، جس میں انسان کے مزاج میں خرابی نہ آنے پائے۔ ہم سارا غصہ اتار لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اچھا میں صبر کروں گی، پہلے دل کھول کر شوہر کے ساتھ لڑائی کر لی، اس کے بعد کہتے ہیں بس اللہ مجھے صبر عطا کرے، میں تو صبر کرنے والوں میں سے ہوں، اور کہا تو دوہرے قرآن بھی اٹینڈ کر رہی ہوں، ان اللہ مع الصابرین، اس کو اور غصہ چڑھا دیا بےچارے کو۔ صبر کیا جاتا ہے خاموشی کے ساتھ، صبر کیا جاتا ہے اپنے مزاج کو کنٹرول کر کے، اور ایسا صبر صبر جمیل ہوتا ہے جس میں سامنے والا بھی دیکھ کر متاثر ہو جائے، امپریس ہو جائے۔ صبر کرو ٹیمپٹیشنز پر، اور سب سے خوبصورت صبر یہی ہے کہ انسان اول درجے کا جب صدمہ پہنچے اس وقت صبر کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات بتا دیا کہ مجھے اور آپ کو صبر کے کہاں کہاں مراحل آئیں گے، ٹیمپٹیشنز پر صبر کرو، اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کے احکامات سامنے آئیں تو صبر کے ساتھ اطاعت کرو، اطاعت پر صبر بڑا ضروری ہے، صبر عن الاطاعۃ، اس لیے کہ اگر اللہ کی اطاعت پر صبر نہیں ہوگا تو پھر اللہ کے ان احکامات پر کبھی عمل نہیں کر سکیں گے جس پر ہمارا دل نہیں کھلے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر حکم کے لیے ہمارا دل کھل جائے، کھل جاتا ہے تو الحمدللہ، لیکن نہ بھی کھلے یا کھل جائے عمل بہرحال دونوں صورتوں میں کرنا ہے۔ تو عبادت میں صبر کیجئے، اطاعت میں صبر کیجئے، اخلاق اپنے صبر والے رکھیے، اور بہترین طریقے سے لوگوں کو معاملے میں ان کے ساتھ معاملہ فہمی کیجئے۔ یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ یوم تکون السماء کالمہل، جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگ برنگے دھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے، کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا، یو بس سرون ہوں، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ خیال آتا ہے کہ شاید دیکھ نہیں رہے ہوں گے اس لیے کوئی کسی کا حال نہ پوچھے گا، جی نہیں، سب دیکھ رہے ہوں گے، اولاد دیکھ رہی ہوگی کہ والدین کھڑے ہیں، والدین دیکھ رہے ہوں گے کہ اولاد کو گھسیٹ کر جہنم میں لے جایا جا رہا ہے، شوہر دیکھ رہا ہوگا کہ بیوی کی نافرمانیوں کی وجہ سے اس کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے، یا شوہر یا بیوی دیکھ رہی ہوگی کہ شوہر نے زندگی میں جو گناہ کیے، جو سود کی کمائی نہ چھوڑی، جو اللہ کی نافرمانیوں میں لگا رہا، تو فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ دنیا میں کتنی بھی محبت کرنے والی بیوی ہو، کتنے بھی محبت کرنے والے ماں باپ ہو، وہاں کوئی والنٹیئر نہ کرے گا کہ اس کی جگہ میں چلی جاتی ہوں یا اس کی جگہ میں چلا جاتا ہوں، یو بس رو نہ ہوں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، پہچان رہے ہوں گے، اچھی طرح سے ایک دوسرے کی فیلنگز کو محسوس کر رہے ہوں گے۔ یا ود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، مجرم چاہے گا اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا، اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے، کیوں؟ اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے عذاب سے، صرف نجات لینے کے لیے عذاب سے ان تمام رشتوں کی قربانی کرنا چاہے گا۔ اور جب اللہ نے کہا تھا ان دنیا میں رہتے ہوئے ان رشتوں کو اس صورت میں قربان کرو کہ اللہ کی راہ میں نکلو، اللہ کی راہ میں وقت لگاؤ. اگر یہ رشتے اللہ کی نافرمانی میں انوالو ہیں تو ان کی بات مت مانو. ان کی دنیا بناتے بناتے اپنی آخرت مت تباہ کر لینا. اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ان مخلوقات میں سے کسی کی اطاعت مت کرنا. تب تو تم نے کان نہ دھرا تھا, اب کیا فائدہ؟ ہرگز نہیں, اللہ نے کہہ دیا, ہرگز نہیں. وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی, پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹ پھیری اور مال جمع کیا اور سینت سینت کر رکھا. آج بھی تو قرآن پکار رہا ہے, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ کی بات پر دنیا میں لبیک نہ کہا, آخرت میں پھر جہنم کے پکارنے پر تو کوئی چوائس ہی نہ ہوگی. آج تو اللہ پکارتا ہے, اللہ کی کتاب پکارتی ہے, نبی کی سنتیں پکارتی ہیں, اور ہم صرف اور صرف ریجیکشن اور اگنور کر کے اپنی راہ پر چل پڑتے ہیں. جب جہنم پکارے گی تو پھر اگنور کر کے کہیں نہیں جا سکیں گے, پھر تو زبردستی گھسیٹ کر اس میں ڈال دیا جائے گا. ان الانسان خلق حلوا, انسان تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے. حلو انگزائٹی کو کہتے ہیں. انگزائٹی کیسے ہوتی ہے انسان کے اندر؟ کہ جو نہیں ہے وہ میرے پاس آ جائے, اور اگر آ گیا تو اس بات کی انگزائٹی کہ کہیں چلا نہ جائے, اور اگر یہ بھی ہے کہ چلو بہت سارا آ گیا تب اس بات پر انگزائٹی کہ اب جیسا میرے پاس ہے ایسا کسی اور کے پاس نہ آ جائے. ایک کے بعد ایک غم میں انسان مبتلا رہتا ہے فالس سٹینڈرڈز کے اندر, کہ بچے کو فلاں سکول میں ایڈمیشن دلانے کے لیے اپنی راتوں کی نیندیں تباہ کر لیں, یہ ہے انگزائٹی. اور آج انسان انگزائٹی کا شکار ہے, ایک کے بعد ایک غم, ایک کے بعد ایک پریشانی کا شکار ہے. انگزائٹی کسی بھی طرح کی پریشانی کو آپ سمجھ لیں, کبھی یہ غم ہے تو کبھی وہ غم ہے. اور یہ دنیا کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ اپنے اندر انگزائٹیز میں انسان کو مصروف رکھتی ہے تاکہ انسان اللہ کی طرف راغب نہ ہو سکے. جب اسے مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے, اور جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے. مگر وہ لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں, جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں. اور بتا دیا گیا کہ کون لوگ بچیں گے اس سے, جنہوں نے اپنی زندگی میں نمازوں کی حفاظت کی. یہاں پر لفظ آیا الذین هم صلاتهم دائمون, صلاۃ واحد آیا. مفسرین کہتے ہیں نمازوں کی ہر ایک ایک نماز میں خشوع اختیار کرنا بھی اس سے مراد ہے, اور اس سے یہ بھی مراد ہے کہ ہر نماز کو شروع کرنے سے لے کے اس کو مکمل کرنے تک خشوع کی کیفیت میں رہتے ہیں. ان کے حواس ان کو سلامت محسوس ہوتے ہیں, ان کو یاد رہتا ہے کہ انہوں نے زبان سے کیا الفاظ ادا کیے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں, بندوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں, جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقرر حق ہے, جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں, جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں جس سے کوئی بے خوف ہو. اور کیا کرتے ہیں, والذین هم لفروجہم حافظون, جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. کیسی حفاظت؟ یہ سب اعمال, غریبوں کو کھانا کھلانا, نماز کی حفاظت کرنا, اللہ کی حدود کی حفاظت کرنا, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا. ایک تو ہے ان سب چیزوں کا علم, علم تو سبھی کے پاس ہے, میجورٹی جانتی کہ یہ کام کرنے ہیں. اور آخرت کا علم بھی میجورٹی کے پاس ہے, جو مسلمان کلمہ گو ہیں کہ آخرت آنی ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے. لیکن صرف علم آخرت انسان کو بچا نہیں سکتا جہنم کی آگ سے, خوف آخرت انسان کو بچاتا ہے جہنم کی آگ سے. خوف آخرت عمل پر دوڑاتا ہے, بجز اپنی بیویوں یا اپنی مملوکہ عورتوں کے, جن سے محفوظ نہ رکھنے پر ان میں کوئی ملامت نہیں. البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں, جو اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں, جو اپنی گواہیوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں, جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. دوبارہ آ گیا نماز کی حفاظت کرنے والے, جن کو ہر بات یاد رہتی ہے اپنی نماز میں شروع سے لے کے آخر تک. وہ لوگ نہیں ہوتے کہ جن کو میچ کے سارے سکور یاد رہیں, فٹ بال کی ٹیم کے سب پلیئرز کے نام یاد رہیں, کس نے کتنی پینلٹیز پر گول کیے اور کس نے کتنے گول ایسے ہی کیے گیم کھیلتے ہوئے, یہ تو سب یاد رہے. ہر چیز کا سکور یاد رہے, اپنا بینک بیلنس بھی یاد رہے, زکات کتنی نکالنی تھی یہ تو زیادہ نکال دی, کم نکالنی چاہیے تھی یہ بھی یاد رہے, لیکن یہ یاد نہ رہے کہ نماز میں پڑھ رہے ہیں تو کیا پڑھ رہے ہیں, یہی یاد نہ ہو. جیفری لانگ کی ایک کتاب ہے اسٹرگلنگ ٹو سرینڈر, جو ریورٹڈ مسلمان ہوئے تھے جیفری لانگ, ان کی کبھی کتاب آپ کو ملے تو ضرور پڑھیے, اسٹرگلنگ ٹو سرینڈر. انہوں نے اس میں بتایا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو نماز کی عادت کیسے ڈالی. کہتے ہیں کہ مجھے سب سے مشکل ہوتی تھی فجر کی نماز پڑھتے ہوئے, تو اس کا انہوں نے طریقہ کیا لکھا کہ انہوں نے کیا کہتے تھے, کہتے ہیں ایک الارم میں لگاتا تھا اپنے سرہانے پر, اور ایک الارم میں لگاتا تھا تھوڑا دور ٹیبل کے اوپر، پھر ایک الارم میں لگاتا تھا واش روم کے اندر، تو جب تک میں تیسرے الارم تک پہنچتا تھا تب تک میں کھڑا ہو کر واش روم تک پہنچ ہی جاتا تھا. اسٹرگلنگ ٹو سرینڈر ہے نا، کیسے انہوں نے کوشش کر کے مسلمان بننے کی کوشش کی ہے، اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے کی کوشش کی ہے. تو جو پڑھنا چاہے اس کے پاس کئی آپشنس ہیں، اور جس نے نہ پڑھنی ہے وہ کہیں آنکھیں نہیں کھلتی کیا کریں، اٹھا ہی نہیں جاتا کیا کریں، میں تو ہوں ہی نہیں ارلی برڈ، میں تو ہوں ہی نہیں صبح صبح اٹھنے والوں میں سے، میں چاہتے ہوئے نہیں اٹھ سکتی. لیکن جس نے پڑھنی ہو اس کے پاس کئی موقع ہیں کہ وہ اپنی حفاظت کر سکے نمازوں کی. یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے کہ یہ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں؟ کیا ان میں سے ہر ایک یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا ہے اسے یہ خود جانتے ہیں. بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی، ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں، اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں. فذرہم، لہذا انہیں اپنی بےہودہ باتوں اور اپنے کھیل میں پڑا رہنے دو. حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا رہا. بحث کرتے رہتے تھے نا دنیا میں کوئی قیامت نہیں آنی، قرآن پڑھنے کا تو وقت دنیا میں ملا نہیں، جب وہاں پہنچیں گے تو لگے گا کہ سب خواب تھا، اور جب اللہ کی حقیقت دیکھ لیں گے تب خیال آیا تھا، تب خیال آئے گا کہ جو دیکھا تھا وہ خواب تھا، جو سنا تھا وہ افسانہ تھا، اب کیا فائدہ. یوم یخرجون من الاجداث سراعا، جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے استہانوں کی طرف دوڑ رہے ہیں، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ذلت ان پر چھا رہی ہوگی. ذلک الیوم الذی کانوا یوعدون، وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا رہا. اللہ تعالیٰ نے اس دن کی ذلت سے بچنے کے لیے آپ کو اور مجھے قرآن دے دیا، رسول اللہ کی تعلیمات دے دیں. حضرت ابو بکر کہا کرتے تھے کہ میں نے اس دن کے آنے کی کوئی تیاری نہیں کی. حضرت ابو بکر کہا کرتے تھے، اشرہ مبشرہ میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ انسان اور آپ کے بہترین دوست. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر بہت پسند تھے، اتنے پسند تھے کہ آپ حضرت عائشہ کو کہا کرتے تھے اے صدیق کی بیٹی، اپنی بیگم کو ان کے والد کے نام سے یاد کیا کرتے تھے، ان کی عزت بھی کیا کرتے تھے اور ان کا احترام بھی کیا کرتے تھے. اشرہ مبشرہ میں سے اور کہا کرتے تھے کہ میں نے اس آنے والے دن کی کوئی تیاری نہ کی. تو ذرا آپ اور میں اپنا اپنا انجام تو دیکھیں، اپنی اپنی نیکیوں پہ تو نظر ڈالیں، کس ویلیو کی ہیں. سورت نوح مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے. اللہ نے ان کو بتا دیا کہ انہوں نے کس طرح سے تبلیغ کی، اور بتایا کہ اللہ کی اطاعت کرو اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے. اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں، تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا. یہاں جو بات کی کہ اللہ کی بندگی کرو، تو بندگی کے لیے تمام رسولوں نے، تمام انبیاء نے تعلیمات دی، اور بندگی انسان کرتا ہے، عبادت جس کو کہتے ہیں، یہ دو چیزوں کی کمبینیشن سے ہوتی ہے عبادت، تب سے ہی عبادت بنتی ہے. زندہ عبادت ان دو چیزوں سے بنتی ہے، ایک ہے محبت اور ایک ہے عاجزی. جب یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں تو انسان عبادت کرتا ہے اور اطاعت بھی کرتا ہے. تو اپنے دلوں کو ٹٹولیں اور دیکھیں کہ کیا میرے اور آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے. اگر ہے تو انشاءاللہ میں اور آپ اللہ کی عبادت بہترین طریقے سے کریں گے، اور اگر نہیں ہے تو دعا کریں. رسول اللہ نے دعا سکھائی ہے، اللہم انی اسألوک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتی ہوں، اور آپ سے ہر اس شخص کی محبت کا سوال کرتی ہوں جو آپ سے محبت کرے، اور ہر اس عمل کی محبت کا سوال کرتی ہوں جس کی محبت مجھے آپ تک پہنچا دے. اللہ سے مدد مانگے، اللہ مدد کرے گا. تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے پھر ٹالا نہیں جاتا، کاش تمہیں اس کا علم ہو. اور یہ کتنے دن تک دعوت دیتے رہے تھے نوح علیہ السلام؟ 10 سال تک، 950 سال تک. تو یاد رکھیں، ان کی قوم نے سن کر نہ دیا. پھر انہوں نے کیا کہا اپنے رب سے؟ اس نے عرض کیا اے میرے رب، انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا، آپ نے اور میں نے اپنے گھر والوں کو تبلیغ شب و روز کر دی، ہم نے تو نہیں کی۔ تو ہم نہیں کہہ سکتے، جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتے کہ اللہ میں نے تو بہت کہا تھا، سنتے ہی نہیں، ہمارا تو تکیہ کلام ہوتا ہے، میں تو تمہیں کہہ کے تھک گئی ہوں۔ جب آپ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، نوح علیہ السلام کا سوچ لیجئے گا، کیا آپ نے 950 سال تک کہتی رہی ہیں آپ، یا آپ 950 سال سے کہہ رہی ہیں؟ اپنی اولاد کو ہم کہتے ہیں میں تو کہہ کے بوڑھی ہو گئی، تمہیں میں تو کہہ کے تھک گئی۔ ہم بہت جلدی تھک جاتے ہیں نا، اس لیے کہ ہم عمل کرنے میں بہت پیچھے ہیں، تو نیکی کرنے میں جلدی تھک جاتے ہیں۔ 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، اور پھر اللہ سے کمپلینٹ کی انہوں نے، لائف ٹائم انہوں نے پکارا اپنا اللہ کے حکم پہ۔ میری پکار نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا، جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں، اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے، اور اپنی روش پر اڑ گئے، اور بڑا تکبر کیا۔ یہ تھے وہ متقی انسان کہ جنہوں نے اتنے سال محنت کی، لیکن اتنی سال محنت کے بعد بھی جب چند لوگ ایمان لائے، تبلیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آیا، تو انہوں نے کمپلینٹ کی کہ اللہ تعالیٰ یہ تو ان لوگوں کا حال ہے کہ مجھے آتے دیکھتے ہیں تو اپنے سروں پر کپڑے ڈال لیتے ہیں اور اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں۔ امیجن کریں کہ آپ کی فرینڈز جن سرکلز میں آپ پہلے اٹھتی بیٹھتی تھیں، جب تک ان کے جیسی تھیں آپ ان کی پسندیدہ تھیں، جب آپ کا حال حلیہ بدل گیا، جب آپ کی رسومات بدل گئیں، جب آپ کے طور طریقے بدل گئے، تو جب وہ آپ کو آتے دیکھیں تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں کہ ہمیں ایسی کوئی بات نہیں سننی، ہمارا کیا عالم ہوگا غصے کا۔ لیکن بڑے صبر کے ساتھ انہوں نے ان کے اندر 950 سال گزارے، اور پھر میں نے ان کو ہاں کے پکارے دعوت دی، یہ ہاں کے پکارے دعوت بھی لائف ٹائم دعوت ہے۔ پھر میں نے اعلانیہ بھی ان کو تبلیغ کی، اور چپکے بھی سمجھایا، میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا۔ یہاں پر دیکھیں پانچ چیزیں نوح علیہ السلام نے گنوا دیں کہ اللہ کب یہ پانچ نعمتیں دیتا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے خوب بارشیں تم پر برسائے گا، ویمددکم باموال وبنین، اموال بھی دے گا، دوسرا کیا ہے مال دے گا، اور تیسرا ہے اولاد دے گا، ویجعل لکم جنات، اور اللہ تمہارے لیے کیا بنا دے گا، باغ پیدا کر دے گا، اور پانچویں ویجعل لکم انہارا، اور اللہ تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے؟ آج بھی اگر بارش نہ ہو تو خوب استغفار کریں۔ حسن بصری کے لیے آتا ہے کہ ان کے پاس 5-6 مختلف پرابلمز لے کے مختلف لوگ آئے، کسی نے کہا کہ اولاد نہیں ہے، کسی نے کہا بارش نہیں ہوتی، کسی نے کہا کہ میرے جسم کے حصے میں درد رہتا ہے، کسی نے کہا کہ بڑی مشکل ہے، کاروبار نہیں چلتا، کسی نے کہا کہ والدین کی طرف سے بڑی سخت آزمائش آئی ہوئی ہے۔ سب کو حسن بصری نے کہا کہ استغفار کرو، اور استغفار کرنے سے یہ پانچ نعمتیں آپ کے اور میرے حصے میں بھی آ سکتی ہیں جو یہاں گنوائی گئیں۔ حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا ہے، کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان تہ بتہ بنائے، اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا؟ اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا، اسی سے یکایک تم کو نکال کھڑا کرے گا۔ اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو۔ ہر نسل پچھلی نسل سے زیادہ نوح علیہ السلام کو دھتکارتی تھی، ان کو زیادہ تنگ کرتی تھی، اس کے باوجود جب 950 سال گزرے تب نوح علیہ السلام نے کمپلینٹ کی۔ نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب انہوں نے میری بات رد کر دی، اور ان رئیسوں کی پیروی کی، جمال اور اولاد پال کر اور زیادہ نامراد ہو گئے ہیں، ان لوگوں نے بڑی بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، نہ چھوڑو ود کو، نہ سعا کو، نہ یعوف کو، نہ یعوب اور نہ نصر کو۔ ان پانچ نام جو یہاں پر آ رہے ہیں، اس کے لیے آتا ہے کہ یہ قوم نوح میں ان کے 5 مشہور نیک لوگ تھے جو گزرے تھے، اسی کو انہوں نے اپنا بت بنا کے رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا، اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ آج آپ اور میں بھی دیکھ لیں کہ آپ کے اور میرے سینوں میں کون سے بت رکھے ہیں، کہیں فیشن کا بت ہے تو کہیں خاندان کا بت ہے، کہیں اولاد کا بت ہے تو کہیں رسومات کا بت ہے۔ مردوں کے اینکلز تو سنت کھلوا نہ سکے، لیکن عورتوں کے ٹخنے کیسے کھلوائے ہیں فیشن نے۔ ہم کہتے ہیں نہیں نہیں، فیشن بت تھوڑی ہے، ہم فیشن کے شرک میں مبتلا تھوڑی ہیں۔ مردوں کو تو عورتوں کی جگہ اگر کوئی کہے کہ مردوں کو کہا جائے کہ اپنے ٹخنے کھول کر رکھو، یہ سنت ہے، تو کتنے مردوں کے ٹخنے کھلے ہیں؟ اللہ ماشاء اللہ، آپ انگلیوں پہ گن لیں، لیکن عورتوں کے ٹکنے کس نے کھلوا دیے؟ اللہ کے حکم نے یا فیشن نے؟ فیشن جیسا کہتا ہے عورت وہی کرتی ہے. ہمارے ساتھ فیشن اور معاشرہ سائمن سیز کھیلتا ہے. وہ سائمن سیز کی طرح جو وہ کہتے ہیں وہی ہم کرتے جاتے ہیں. تو اپنے اپنے دلوں کے بتوں کو تلاش کریں. اپنے خطاؤں کی بنا پر وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے. پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا. یعنی ڈوبے تو پانی میں تھے اور کیا کہا؟ آگ میں جھونک دیے گئے. یہاں ڈوبے وہاں آگ میں نکلے. اس سے مراد مفسرین کہتے ہیں عذاب قبر ہے. کہ ڈوبے تو سیلاب میں تھے لیکن جب قبر میں اٹھے اپنی اپنی تو اس وقت قبر کا عذاب ان کا آگ کا تیار تھا. اور نوح نے کہا میرے رب ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ. اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا. رب اغفر لی ولی والدیا میرے رب مجھے اور میرے والدین کو بخش دے. ولی من دخل بیتی مؤمنن اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے. ولی المؤمنین والمؤمنات اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے. ولا تزد الظالمین الا تبارا اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر. وہ کسی نے کہا ہے کہ دنیا کی حیثیت پانی کی سی ہے اور زندگی کی حیثیت کشتی کی سی ہے. تو زندگی کے لیے جس طرح کشتی کے لیے پانی ضروری ہے اسی لیے زندگی کے لیے دنیا ضروری ہے. جب تک یہ کشتی کا معاملہ جو ہوتا ہے کہ کشتی پانی کے اوپر تیرتی رہتی ہے سفر مکمل ہوتا رہتا ہے. جب ذرا سا پانی کشتی کے اندر آنے لگ جائے تو پھر کشتی کے ڈوبنے کے چانس ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے اگر یہ دنیا جو ہے اس کو اگر ہم امیجن کریں پانی سے اور زندگی کو امیجن کریں کشتی سے تو اگر دنیا کی نعمتوں کی محبت میرے اور آپ کے دل کے اندر آنے لگ جائے گی تو پھر میری اور آپ کی ناؤ ڈوبنے لگ جائے گی. اگر آپ اور میں اس کو ہاتھ میں رکھیں صرف استعمال کریں دنیا کو اور استعمال کریں اس سے جنت کمانے کے لیے تو انشاءاللہ یہ مجھے اور آپ کو پار لگائے گی. وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا اور یہ کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا. سورت جن مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوہی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے میری طرف وہی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا ہے. عجیب عربی زبان میں مراد ہوتی ہے عجبا کہتے ہیں خوبصورت چیز کو, دل لبھانے والی چیز کو, مرائزنگ بیوٹیفل چیز کو عجبا کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک بڑا خوبصورت قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے. نوح علیہ السلام کی قوم نے 950 سال تک سنا اور نہ ایمان لائے. اور ان جنوں کا معاملہ دیکھیں, ایک مرتبہ سنا اور ایمان لے آئے, ایک مرتبہ قرآن دل پر پڑا اور بات مان لی. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ چند لمحوں کی تبلیغ کا سننا ہی انسان کے عمل کو بدلنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. سن کر انہوں نے فوراً مان لیا اور عمل شروع کر دیا کہ وہ ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے. اس میں آپ کے اور میرے لیے بھی سبق ہے. ہم بھی تو پچھلے 26 دن سے سن رہے ہیں, سن سن کر کہیں سن ہی نہ ہو جائیں ہم, انستھیزیا نہ لگا دیا جائے کہیں ہمیں, اتنے سن ہو. سنیں اور عمل پر دوڑ پڑیں. سننے کے بعد عمل پر دوڑنا ضروری ہے. آج ایسے انسان کی سخت ضرورت ہے. اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے, اس نے کسی کو بیوی یا بیٹی نہیں بنایا. اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کرتے رہے ہیں. اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے. اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے, اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا. مشرکین مکہ کی یہ رسم تھی کہ جب کسی وادی سے گزرتے تھے تو اونچی آواز میں کہا کرتے تھے کہ ہم اس وادی کے جن کی پناہ میں آتے ہیں. آج بھی مفسرین کہتے ہیں کہ دیکھیں جن برحق ہیں, اللہ کی مخلوق ہیں, تو ہوتے ہیں جن بھی, لیکن کبھی بھی آپ جنوں سے ڈرے نہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو محسوس بھی ہو کہ آپ کے گھر میں جن ہے, ایک تو آج کل ہر پاکستانی کے گھر میں جن ہے, جس کو دیکھو بھوت اتارنے سوار, جس کو دیکھو جادو ٹونے میں مصروف, ہمیں لگتا ہے ہمارے گھر پہ سایہ ہو گیا, ہمیں لگتا ہے ہمارے گھر میں نا بھاری ہو گیا ہے. اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اس میں انوالو ہو رہے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم قرآن سے دور ہیں. جن گھروں میں قرآن نہ پڑھا جائے وہ پھر شیطانوں کی آمازگاہ بن جاتا ہے, اور جہاں شیطان آئیں گے جائیں گے تو جن بھی آئیں گے جائیں گے. پھر جنوں کو جہاں پر اپنی چیزیں ملیں گی, ناچ گانا ملے گا, دھوم دھڑک کا ملے گا, اللہ کی نافرمانی کے کام اور آلات ملیں گے, تو شیطان وہاں بسیرا تو کریں گے, اور کیا کریں گے. ہر گھر میں ایک تو آج کل جو ہے وہ بھوت بسا ہوا ہے, تو بھوت بسے ہوئے تو ان سے ڈرے مت. انسان سے بڑا بھوت کوئی نہیں ہو سکتا, جتنا بڑا بھوت انسان ہے اتنا بڑا تو کوئی بھوت ہوگا ہی نہیں. آپ یقین رکھیں اس بات کا کہ آپ نے اللہ کے حضور دعائیں پڑھ لیں, اپنے آپ کو اللہ کی امان میں دے دیا, صبح شام کی رسول اللہ کی بتائی ہوئی دعائیں پڑھ لیں, اب کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. سورہ بقرہ کی تلاوت کیجئے اور گھر میں لگائیے اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے, لیکن توہمات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے ہی توہمات میں پڑھ کر انسان اپنا ایمان بیچ دیتا ہے. اور یہ کہ انسانوں نے وہی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا, اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے. جب قرآن اترا کرتا تھا تو آسمان پر پہرے لگا دیے جاتے تھے, زبردست پروٹوکول ہوتا تھا, زبردست وی وی آئی پی موومنٹ ہوتی تھی, کسی شیطان کو کچھ اچک لینے کی اجازت نہ ہوتی تھی. اور یہ کہ پہلے ہم سنگن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے. یہ سب باتیں جو ہیں یہ جن کر رہے ہیں. یہ کہ انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا کہ تمہارا گمان تھا, یہ سب باتیں, اور یہ شہابوں کی بارش ہو رہی تھی, یہ سب اللہ تعالیٰ نے جنوں کی باتیں کوٹ کی ہیں. پہلے ہم سنگن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے, مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا. شہاب ثاقب اللہ کے میزائلز ہیں. بالکل جن بھی آپس میں بات کر رہے ہیں کہ وحی کے نزول کے وقت کتنے دور دور تک پہرے بٹھائے جاتے تھے, آج یہ وی وی آئی پی کلام آپ کے اور میرے ہاتھوں میں موجود ہے. کوئی آپ سے کہے کہ یہ پریزیڈنٹ بش جو تھے, ایکس پرائم منسٹر, ایکس پریزیڈنٹ یو ایس کے, ان کی گاڑی ہے جو ہم آپ کو تحفے میں دے رہے ہیں, پھر دیکھیں ہم کیسے سنبھال کے رکھتے ہیں. پرائم منسٹر نواز شریف کی گاڑی مل جائے استعمال کی ہوئی تو ہمارے لیے تو وہی کافی ہو جائے گی. جس رب العزت نے اس کلام کو انسانیت کی ہدایت کے لیے اتارا وہ آپ کے اور میرے ہاتھوں میں ہے. کتنا آنر فیل کرنا چاہیے آپ کو اور مجھے, جس چیز کو اتنے اہتمام سے اتارا گیا ہے, اتنا پروٹوکول جس کو دیا گیا ہے, اس کو میرے ہاتھوں میں دے دیا گیا. امیجن کریں کہ آپ کو پتا چلے کہ ایک سواری آ رہی ہے ایئرپورٹ سے, اور وہ سواری جو ہے وہ آپ کے گھر آ کر اترے گی, اور اس کے لیے زبردست پروٹوکول ہے کہ پورا شہر سیل کر دیا گیا ہے, تو آپ کتنا آنرڈ فیل کریں. آپ کو غصہ تھوڑی آئے گا اس وقت کہ وہ سواری کی وجہ سے پورا شہر آپ نے سیل کروا دیا, آپ کے گھر پر اتر رہی ہے, تو آپ تو آنرڈ فیل کریں گی. اسی طرح سے اللہ کا کلام اس وقت آپ کے اور میرے ہاتھوں میں ہے, اس آنر کو محسوس کریں. ہمارا حال کیا ہوتا ہے, ہم جب قرآن کی طرف کوئی دعوت دیتا ہے ہم کہتے ہیں ابھی ٹائم نہیں ہے, ہم کہتے ہیں قرآن کے لیے درس قرآن میں آئیے, لوگ کہتے ہیں ابھی تو میں بڑا بزی ہوں, مجھے میرا لائف سٹائل بڑا مصروف ہے, آپ کو معلوم نہیں ہے میرے ذرا زندگی کی روٹین الگ سے ہے, آپ کو پتا ہے میری پروفیشنل ڈگریز ہیں, میرے پاس پروفیشنل لائن ہے, مجھے اپنی جاب کرنی ہوتی ہے, مجھے اپنی رسپانسبلٹی ادا کرنی ہوتی ہے, ابھی قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے میرے پاس. تو ہم نے کہاں آنر دیا اس کو, جب ہم نے اس کی پرواہ نہ کی تو اللہ نے بھی ہمیں ہماری گمراہیوں میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا. اور آج مسلمانوں کی ذلت ان کے اوپر چپکا دی گئی ہے اس لیے کہ انہوں نے کتاب کو چھوڑ دیا. اور یہ کہ ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے, یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے. یعنی جب آسمانوں پر پہرے بند لگائے جاتے تھے تو ان شیطانوں اور جنوں کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ کیا اتر رہا ہے یہاں سے جس کے لیے اتنا پروٹوکول ہے. اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ اس سے فروتر ہیں, ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں. اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں. اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے. اب جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا اسے کسی حق تلفی یا ظلم کا خوف نہ ہوگا. انہوں نے سنا اور ایمان لے آئے. یہ قرآن کی صفت ہے کہ انہوں نے قرآن کی خوبصورتی دیکھی اور یہ قرآن پر ایمان لے آئے. آپ کو اور مجھے بھی پہلے قرآن کی خوبصورتی اٹریکٹ کرے گی, اور بعد میں اس کی صفت ہدایت آپ کو اور مجھے عمل پر دوڑا دے گی. اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم اللہ کے اطاعت گزار ہیں اور کچھ حق سے منحرف, تو جنہوں نے اسلام یعنی اطاعت کا راستہ اختیار کر لیا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی, اور جو حق سے منحرف ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر یہ وحی بھی کی گئی ہے کہ لوگ اگر راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں، اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا، اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، لہذا ان میں سے اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے، یعنی رسول اللہ مراد ہیں کہ لوگوں کو جب وہ شرک سے نکال کر بدعت سے واقفیت کرا کر سنت کی طرف لانا چاہتے تھے تو لوگ ان سے ناراض ہو گئے۔ آج بھی جو رسول اللہ کے اس مشن کو تھامے گا، لوگوں کے شرک کو پن پوائنٹ کرے گا، لوگوں کو دین کی طرف لانے کے لیے، سنتوں کی طرف لانے کے لیے ان کی بدعتوں اور غیر اسلامی رسومات کی طرف پن پوائنٹ کرے گا، لوگ اس سے ناراض ہوں گے۔ تو لوگوں کی ناراضگی سے پریشان ہو کر اپنا تبلیغ کا کام مت چھوڑیں، لوگ آپ کو ستائیں گے، اور ستانے کے اندر جو سب سے ٹاپ کی جہاد اور سب سے ٹاپ کی مشکل آ سکتی ہے وہ جان کا عذاب ہے۔ اللہ نہ کرے کہ کوئی دین کی بات کرنے پر کوئی ہمارے اوپر ایسی آزمائش آئے کہ جس میں جان چلی جائے، اس لیے کہ اگر جان چلی جائے تو بہت سخت آزمائش ہوتی ہے۔ پھر پیچھے والے لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھئی دین بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جس پر وہ آزمائش آئے گی سمجھ لیں اللہ ان گھر والوں سے بہت بڑا کام لینا چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کے وہ بندے آگے بڑھ کر اس کام کو اور پھیلائیں۔ تو اللہ سے ہم آزمائش نہیں مانگتے، لیکن اگر آ جائے آزمائش تو صبر کے ساتھ اس پر سے گزر جائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہیے کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کہیے، میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا۔ کہیے، مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی بچا نہیں سکتا، اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں۔ میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں۔ اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بہت سی باتیں کہلوا دی گئیں، یہی ان کا بات تھی کہ تاکہ رسول اللہ کا مقام واضح کر دیا جائے انہی کی زبان سے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ چاہے گا تو لوگوں تک ان پیغامات کے ذریعے ان کے دل کھول دے گا، ورنہ یاد رکھیں رسول اللہ کا کام صرف اتنا ہے کہ رسول اللہ پہنچا دیں۔ آپ کا اور میرا کام بھی یہی ہے کہ ہم کنوے کر دیں، کنونس کرنا آپ کا اور میرا کام نہیں ہے۔ اللہ صرف آپ کی اور میری کوشش دیکھے گا کہ آپ نے اور میں نے کتنی کوشش کی کہ آپ نے اپنے خاندانوں میں بارش کا پہلا قطرہ آپ اور میں بنے۔ اگر بنے تو اللہ انشاءاللہ مجھے اور آپ کو سرخرو کرے گا۔ یہ لوگ اپنی اس روش سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کا جتھا تعداد میں کم ہے۔ قل، کہہ دیجئے، ان ادری اقریب ما تو ادونا ام یجعل له ربی امدا، میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے۔ وہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے اس نے غیب کا علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہو، تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے، اور وہ ان کے پورے ماحول کو احاطہ کیے ہوئے ہے اور ایک ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے۔ کتنے ریت کے ذرے ہیں، کتنے درخت ہیں، کتنے انسان ہیں، انسانوں کے دلوں میں کیا ہے، ہر چیز کی انوینٹری اللہ کے پاس ہے۔ سورۃ المزمل جو ہے اور جو سورۃ مدثر ہے، تقریباً دونوں کے ایک ہی معنی ہیں، اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کیجئے مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ یہ جو قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کی بات آئی، اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل کیا ہے؟ سمجھ کر پڑھنا، اس کے پراپر مخارج کے ساتھ پڑھنا، اس کے پراپر مفہوم کو سمجھتے ہوئے پڑھنا۔ ترتیل کے اندر معنی اور مفہوم کا سمجھ میں آنا بھی ضروری ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ قرآن پڑھ رہا تھا اور رو رہا تھا، آپ نے فرمایا یہ ترتیل ہے۔ تو قرآن پڑھنے میں آپ کو اور مجھے قرآن سمجھ آنا چاہیے۔ قرآن پڑھنے میں آپ کو اور مجھے اللہ کا خوف محسوس ہونا چاہیے. اپنے جذبات کو اس کے ساتھ سنکنائز کر کے پڑھا کریں, تجوید کے ساتھ پڑھیں, پراپر تلاوت کر کے پڑھیں. اس کی روح کو مجروح نہ کریں, زبر کو زیر اور زیر کو زبر نہ کر دیں. اور ترتیل کے انداز میں مفسرین کہتے ہیں کہ ایسا پڑھنا ہے کہ جب آپ آیت پڑھیں تو آپ کو لگے کہ یہ آپ کے دل پر نازل ہو رہی ہے. جس طرح آپ کی زبان سے ادا ہو رہی ہے, اسی طرح سے یہ آپ کے دل پر نازل ہو رہی ہے. مثال کے طور پر آپ اور میں دعا پڑھتے ہیں, ربنا, اے ہمارے رب, لا تزغ قلوبنا, تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر, بعد اذ ہدیتنا, اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی. آپ نے لا کو دو حرکت کے مطابق کھینچ کر پڑھا, لا تزغ قلوبنا. کسی نے جلدی میں پڑھا, ربنا لا تزغ قلوبنا, لا تزغ قلوبنا, اس کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ اے ہمارے رب, تو یقیناً ہمارے دلوں کو ٹیڑھا کر دے. اور ہم سوچے سمجھے بغیر پڑھتے ہیں قرآن, حرکات کو بدل کر پڑھتے ہیں, حرکات کا مفہوم کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے. ہوا یہ ہے کہ جب قرآن کا مقصد ہم نے اپنی آنکھوں سے غائب کر دیا, جو کہ ہدایت حاصل کرنا تھا, اور ہمارا سارے کا سارا فوکس برکت حاصل کرنے پر رہ گیا, تو ہم قرآن کے ختم کرنے پر فوکسڈ ہو گئے. تم نے کتنے قرآن ختم کیے اور تم نے کتنے قرآن ختم کیے. لوگ اتنے آرام سے کہتے ہیں, ابھی روزہ کھلنے میں 15 منٹ ہیں, میں جلدی سے ایک پارا پڑھ کر آتی ہوں. آپ میں سے وہ تمام خواتین جو 15 منٹ میں ایک پارا پڑھ لیتی ہیں, ذرا اپنی تلاوت تو کسی دوسرے کو ضرور سنوائیے. اس لیے کہ کیا آپ زبر کو زیر اور زیر کو پیش تو نہیں بناتی؟ کیا جہاں مت کو کھینچنا ہے وہاں اس کو چھوڑ تو نہیں دیتی؟ مت کو نہیں کھینچا, جیسے فعلا کا مطلب ہوتا ہے کسی ایک مرد نے کیا, فعلا پڑھ دیا آپ نے کھینچ کے, تو دو مردوں نے کیا, تو اس کا مطلب ہے معنی بدل جاتے ہیں. آپ تیزی میں قرآن پڑھتے ہیں تو ممکن نہیں ہے کہ آپ اس کے مخارج صحیح طرح سے ادا کر سکیں. اللہ نے قرآن میں کہا ہے, لکھا ہے, قلب دل کو کہتے ہیں, صحیح ہے؟ آپ دعا مانگتی ہیں, یا مثبت القلبی قلوبنا, ہمارے دلوں کو اللہ جو ہے وہ ثابت قدم کر دے. اب آپ قلب کی جگہ کہہ رہی ہیں قلب, قلب, قلب کہتے ہیں دل کو. چھوٹی کاف سے قلب آتا ہے کتے کے لیے. کتنے معنی بدل گئے. آپ کہہ رہی ہیں قل ہو اللہ احد, یہ کہنا چاہ رہی ہیں, کہہ دیجئے اللہ ایک واحد ہستی ہے. آپ کہتے ہیں قل ہو اللہ احد. قل کا مطلب ہے کہیے, قل کا مطلب ہے کھائیے, کھاؤ اللہ ایک ہے, قل ہو اللہ احد. اور ہم کہتے ہیں ہم سے قاف نہیں نکلتا, ہم سے غائن نہیں نکلتا. نہیں نکلتا تو نکالیں, کیسے ممکن ہے؟ جب اپنا وزن کم کرنے کی ٹھان لیتے ہیں تو کیسے 15-15 pounds اپنے اوپر سے ہٹا کے کم کرتے ہیں؟ تو ایک اپنے حلق کے اندر سے ہم قاف اور غائن نہیں نکال سکتے, دعاد نہیں نکال سکتے. زیر زبر کے پلٹ جائیں تو کہاں سے کہاں معنی چلے جاتے ہیں. آپ نے کیسے کرنا ہے؟ قم, کھڑے ہو جائیے. اور بتا دیا گیا کہ کیسے کھڑے ہونا ہے, اللہ کی بات کو آگے بتانے کے لیے کھڑے ہونا ہے, اللہ کی بات کو آگے بیان کرنے کے لیے کھڑے ہونا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جب یہ کھڑے ہونے کا حق ادا کیا تو 23 سال زندگی میں پھر آپ کھڑے رہے. پھر کبھی آپ نے اس قرآن کے ساتھ اپنا ساتھ چھوڑا نہیں. آپ نے محبتوں کا بہت جہاد کیا, اور جن محبتوں کے درمیان میں آپ رہتے تھے, جو لوگ آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے, جب آپ قم فانذر کی کیٹیگری میں آئے تو یہی محبتیں نفرتوں میں بدل گئیں. یہی صادق اور امین کہنے والے آپ کو کاہن اور مجنو اور شاعر کہنے لگ گئے. یہی بات ہوا اور یہی بات آگے بھی ہوتی رہے گی. آج بھی جو اللہ کا کلام لے کر کھڑا ہوگا, وقتی طور پر اس کی محبت کرنے والے اس سے ڈیٹیچڈ ہوں گے, وقتی طور پر اس پر آزمائش آئے گی. لیکن یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو سرخرو کیا, تو آج بھی جو اللہ کا کلام لے کر کھڑا ہوگا اللہ اس کو سرخرو کرے گا. مخالفتوں کی آندھی چلے یا محبتوں کی طرف سے نفرتوں کا سامنا کرنا پڑے, رسول اللہ کھڑے رہے ان آزمائشوں کے اندر اتنے سال تک. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ آپ اور میں بھی جب علم آ جائے اور مبلغ بننے کی خواہش دل میں پیدا ہو جائے. مبلغ بننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اور میں بہت لمبے چوڑے جو ہیں وہ حساب کتاب کر کے ارینجمنٹ کر کے پھر تبلیغ کریں. آپ جس محفل میں بیٹھی ہوں آپ اسی محفل میں تبلیغ کر سکتی ہیں. آپ جو سن کر جائیں کسی قرآن کی کلاس سے, آپ آگے جا کر اس کو ایز اٹ از بیان کر سکتی ہیں. لیکن آپ کا خود علم کی محفل سے جڑنا بہت ضروری ہے. اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کیجئے. لِکَلِمَتِ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا, اللہ کی زمین ہے تو اللہ کی بڑائی بیان کیجئے. اللہ کا نظام قائم کریں. اللہ کو بالفعل بڑا کرنا ہے. آپ نے اور میں نے بھی صرف جائے نماز پر کھڑے ہو کر تکبیر پڑھ کر اللہ اکبر نہیں کہنا، اس کے ساتھ ساتھ بالفعل اپنی زندگی میں اللہ کو بڑا کرنا ہے اور اس کا اعلان کرنا ہے. اعلان کرنا ثم استقاموا کی کیٹیگری ہے کہ اس پر جم جانا ہے. بی اسٹیڈ فاسٹ. ربنا اللہ، قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر جم گئے. تو اپنے ایمان کو ڈکلیئر کرنا بڑا ضروری ہے. جب ہم جائے نماز پر کھڑے ہو کے اللہ اکبر کرتے ہیں، بالکل وہ سچویشن ہوتی ہے کہ جس میں کوئی خدا نخواستہ آپ کے سامنے گن پوائنٹ کرے اور آپ ہینڈز اپ کر لیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ میں نے دنیا چھوڑ دی. جب آپ گن پوائنٹ کرنے والے کے سامنے اپنے ہاتھ اوپر کرتے ہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو میرے ہاتھ میں میں نے چھوڑ دیا. اللہ کے سامنے ہم اللہ اکبر کر کے یہ بتا دیتے ہیں کہ یا اللہ، میں زندگی کو چھوڑ کر دنیا کی نعمتوں کو ایک طرف کر کے اس وقت صرف عاجزی کے ساتھ آپ کی بندگی کرنے کے لیے آپ کے سامنے آ کھڑی ہوئی ہوں. اور یہ بندگی، یہ عبادت، یہ اللہ کا اکبر کرنا صرف جائے نماز کی چوڑائی تک نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اللہ کو اپنے گھروں میں اکبر کریں، اپنے روزمرہ کے معمولات میں اللہ کو اکبر کریں، اپنے سکول، کالجز اور یونیورسٹیز میں اللہ کو اکبر کریں، اپنے شادی بیاہ کے معاملات میں اللہ کو اکبر کریں. ہم مسلمانوں کا حال تو یہ ہو گیا کہ ہماری جائے نماز پر تو اللہ اکبر ہے، سکول میں پتہ نہیں کون سا فیشن اکبر ہے، شادیوں میں دہلی اور بامبے اکبر ہے، اور موت کے موقع پر بھی پتہ نہیں کون سا ہندو اکبر ہے. اور جب لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا آئے، جب لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہو تو ہٹلر اکبر ہے، اور جب رشتے ڈھونڈنے جانا ہو تب بھی ہٹلر اکبر ہے. کیسے؟ ہمیں تو پرفیکٹ بہو چاہیے، یا ہمیں تو پرفیکٹ داماد چاہیے. بہو بھی کیسی چاہیے؟ ایسی ڈسکرپشن دیتے ہیں آج کل کہ جیسے آپ بازار سے کوئی بہترین چیز خریدنے جا رہے ہیں. آنکھیں ایسی ہوں، بال ایسے ہوں، چہرہ ایسا ہو، کتابی چہرہ ہونا چاہیے، غزالی آنکھیں ہونی چاہیے، رنگ ایسا ہونا چاہیے. تو اللہ اکبر کہاں سے ہوا؟ اللہ نے تو کہا تھا کہ اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، نہ اللہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے، اللہ تو تمہارا تقویٰ دیکھتا ہے. آپ نے پچھلی صورت میں ابھی جو کل پارا پڑھا اس میں ایک آئیڈیل وائف کی خصوصیات پڑھی تھیں، عبادت کرنے والی، روزہ رکھنے والی، بندگی کرنے والی، قناعت کرنے والی، اللہ کے معاملوں پر، اللہ کے احکامات پر جم جانے والی. آج جب ہم رشتہ ڈھونڈنے نکلتے ہیں اپنے بیٹوں کا، تو کیا ہم ایسی بیویاں تلاش کرنے نکلتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں کہاں سے پڑھا ہے، اس کے ابا کیا کرتے ہیں، کتنا کماتے ہیں، کتنے بہن بھائی ہیں، ابا کا گھر کتنا بڑا ہے، اور لڑکی جو ہے وہ اور خود کتنا کما سکتی ہے. ہمارے تو کرائیٹیریا بدل گئے. تو ہم نے اللہ کی اکبر اور اللہ کا اکبر ہونا اور اللہ کی بڑائی کب بیان کی؟ اللہ کے رسول کے ذریعے جو حکم دیا گیا وہ آپ کے اور میرے لیے بھی ہے کہ اللہ کو اکبر کرو، اللہ کی بڑائی کا اعلان کرو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو. ذہنی، جسمانی، روحانی پاکیزگی اختیار کرنے کا اسلام کہتا ہے. طہارت کا علم ہم میں سے ہر عورت کو ہونا چاہیے کہ طہارت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے کیا احکامات دیے ہیں. اس کا علم ضرور عام کرنے کی کوشش کیجیے. آپ میں سے ہر عورت احادیث کی کتاب اپنے پاس ضرور رکھے جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ طہارت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے. کتاب الطہارہ آپ کو احادیث کے مختلف کلیکشن میں مل جائے گی. آج بھی آپ کسی بھی دعویٰ بکس پر چلے جائیے، آپ دارالسلام چلے جائیے، آپ میٹرو پہ چلے جائیے، جہاں جہاں اسلامک بکس ملتی ہیں، آپ اردو بازار چلے جائیے، اور جو آپ کو کتاب الطہارہ وہاں سے ملے اس کو لے کر آئیے، جس کتاب الطہارہ کے اندر احادیث کا کلیکشن ہو، جس میں بتایا گیا ہو کہ جسمانی پاکیزگی کیسے حاصل کی جاتی ہے. روحانی پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ قرآن ہے، اور جسمانی پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ احادیث ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کی ازواج نے بیان کر دیا کہ عورت تو کس طرح غسل کرنا ہے، شوہر کے ساتھ تعلق ہو تو کیسے غسل کرنا ہے، شوہر اپنی ناپاکی سے فارغ ہو، اپنے پیریڈ سے فارغ ہو تو کیسے غسل کرنا ہے، اگر اس کو احتلام ہو تو کیسے غسل کرنا ہے، اگر اس کو ویٹ ڈریمز ہو تو کیسے غسل کرنا ہے، اگر اس کے ساتھ استحصاص کا معاملہ ہے، اگر اس کے ساتھ نفاس کا معاملہ ہے، اگر اس کے پاس پوسٹ ڈلیوری جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس کا معاملہ ہے، تو کیا کرنا ہے، کس طرح نہیں کرنا، یہ سب چیزوں کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے. اللہ نے کہا پاکیزگی اختیار کرو، اور جو جسمانی طور پر پاکیزہ رہتے ہیں ان کو اپنی روحوں کو پاکیزہ رکھنے کا بھی موقع مل جاتا ہے. احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے، والی رب بھی کا فصبر، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرتے جائیے. آپ کو اور مجھے بھی بتا دیا گیا، صبر کرتے جائیے اپنے رب کی خاطر. زندگی میں شیطان کھلنے والا ہے. اے مسلمان عورتوں، یاد رکھو کم ہی دن رہ گئے ہیں، 3 دن رہ گئے اور اس کے بعد شیطان کھل جائے گا. ہم تو رمضان میں بھی گناہ کرنے سے باز نہ آئے، اس شیطان نے ہمارے خون میں اپنا ایسا ایلیمنٹ شامل کر دیا ہے کہ ہم رمضان میں بھی گناہ کرتے رہتے ہیں، ہم رمضان میں بھی برائیاں کرتے رہتے ہیں، اس لیے کہ اس کا اثر ہماری ذات پر چھوٹ جاتا ہے واپس، بالکل جیسے کسی شرارتی بچے کا اثر آپ کے تمیزدار بچے پر آ جاتا ہے، اسی طرح شیطان کے وسوسوں کا اثر، اس کے دھوکوں کا اثر انسان کے خون اور اس کی خصلت پر آ جاتا ہے۔ تو شیطان کھلنے والا ہے، خوب اللہ سے دعائیں کریں اور اپنی ذہنی پاکیزگی اختیار کریں، روحانی پاکیزگی اختیار کریں اور اللہ کی خاطر صبر کرنے والے بنیں۔ اچھا، جب سور میں پھونک ماری جائے گی وہ دن بڑا ہی سخت دن ہوگا، کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا۔ چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، بہت سامان اس کو دیا۔ یہاں پر بھی ایک کریکٹر اسکیچ بتا دیا گیا، ٹو ہوم اٹ مے کنسرن والا، کون اس رویے پر فٹ آتا ہے، اپنی اپنی پرسنالٹیز کو اس میں دیکھ کر دیکھ لیں۔ جو بھی اللہ کے اگینسٹ آ کر کھڑا ہوگا، ایک خوش شخص، ایک خوشحال شخص کی تصویر ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی، لیکن ریفرنس کے اندر ولید بن مغیرہ آتا ہے، جو چاہتا تو جس کا دل پگھلا تھا، چاہتا تو اللہ کی بات مان کر اپنے پورے قبیلے کو مسلمان کر سکتا تھا، لیکن اس کی کمی کہ اس نے دل پگھلنے کے بعد دوبارہ اپنے دل کے دروازے کو بند کر دیا اور پھر اللہ نے بھی اس کا دل سخت کر دیا۔ چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، بہت سامان اس کو دیا، اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے، اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی، اپنے قبیلے کا سردار تھا، پھر وہ تما رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں، ہرگز نہیں، وہ ہماری آیات سے انعت رکھتا ہے، میں تو اسے انقریب ایک کٹھن چڑھائی چڑھاؤں گا، اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی۔ یعنی روایات میں یاد تھا کہ جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام سنا، قرآن سنا، تو دل پگھلا تھا، لیکن دل پگھلا تھا تو فوراً ایمان نہ لایا، بلکہ اس نے اپنے آپ کو، اپنے سوشل سٹیٹس کو مینٹین رکھنے کے لیے دھوکے میں ڈال دیا، اس لیے کہ وہ لیڈر تھا نا، بہت سے قبیلے کے دوسرے سردار جو تھے وہ اس کے دوست تھے۔ اس نے کہا اگر آج میں نے محمد کی بات مان لی تو یہ سب مجھ سے بائیکاٹ کر دیں گے، یہ سب مجھ سے تعلق توڑ لیں گے، اور جو آج مجھے سوشل پرسٹیج ملی ہوئی ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ تو دنیا بچانے کے خوف نے اس کو گناہ میں انوالو ہی رکھا۔ خدا کی مار اس پر، کیسی بات بنانے کی کوشش کی، ہاں خدا کی مار اس پر، کیسی بات بنانے کی کوشش کی، پھر لوگوں کی طرف دیکھا، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا، اور پھر ثم ادبر واستکبر، اور پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا۔ آخر کار بولا، یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، ایسا شخص ہے جس نے لوگوں کو بھی دین سے بدزن کر دیا، یہ بول کے کہ یہ جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، چاہتا تو اللہ کے رسول پر ایمان لا کے اپنے پورے قبیلے کو مسلمان کر سکتا تھا، لیکن اس کو شیطان نے کیسا بہکایا کہ اپنی عزت کو داؤ پر مت لگانا، اپنے سٹیٹس کو داؤ پر مت لگانا، اپنی جو پوزیشن ہے اس کو ضائع مت کرنا، کہہ دو محمد نے قرآن خود ہی گھڑ لیا ہے۔ وہ چاہتا تو بہت سے لوگوں کے لیے رول ماڈل بن سکتا تھا، لیڈر تھا نا، لیکن اس نے اپنی رائے کو بدل دیا جبکہ اس کا دل کھلا تھا۔ آج بھی ہمارے جو لیڈر ہیں، اللہ نے جن کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز رکھی ہیں، اللہ نے جن کو معاشرے میں لیڈرشپ کا مقام دیا ہے، ان کے اوپر بڑی سخت ذمہ داری ہے، اور ہم میں سے ایک ایک خاتون، ایک ایک لڑکی جو اس کمرے میں بیٹھی ہے، آپ لیڈرشپ کوالٹیز کے ساتھ موجود ہیں۔ اس لیے کہ یاد رکھیں، اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، اللہ نے آپ کو مال و دولت دیا ہے، اور یہی تین چیزیں انسان میں اعتماد لے کر آتی ہیں، اور یہی اعتماد انسان ایمان میں کنورٹ کرتا ہے، لیکن اس نے نہ مان کر دیا۔ اور آج کا لیڈر جو ہے وہ میڈیا بھی ہے، آپ دیکھیں میڈیا جو کہتا ہے معاشرہ وہی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میڈیا کے اوپر جو چیزیں آج سے 15 سال پہلے صرف میڈیا کی تصویر پر نظر آتی تھیں، آج وہ مجھے اور آپ کو اپنے بازاروں کی زینت بنی ہوئی نظر آتی ہیں۔ میڈیا بھی بڑا لیڈر ہے، تو بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کے جان پہچان کے لوگ، اگر آپ کے دوست احباب میڈیا یا مارکیٹنگ کے اندر مصروف ہیں، ان کو ان کی ذمہ داری کا احساس ضرور دلائیے کہ اللہ نے تو آپ کو وہ میڈیم دیا ہے جس کے ذریعے آپ لوگوں کی اصلاح کا کام کئی گنا زیادہ کر سکتے ہیں، نہ کہ اس کے ذریعے شیطان کے وسوسوں کو آگے پروموٹ کریں۔ یہ تو ایک انسانی کلام ہے، عنقریب میں سے دوزخ میں جھونک دوں گا، اور تم کیا جانو کہ یہ کیا ہے دوزخ، نہ باقی رکھے نہ چھوڑے، لواحۃ للبشر، کھال جھلس دینے والی، 19 کارکن اس پر مقرر ہیں، ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے۔ تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہیں اور دل کے بیمار اور کفار یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے، اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے، تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا کہ لوگوں کو اس سے نصیحت ہو۔ یعنی اللہ نے آزمائش کے طور پر یہ بات بتا دی کہ اللہ نے جہنم کے فرشتے 19 بنائے ہیں جو اس کے دروازوں پر کھڑے ہیں، اور پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں کہ اس کے 7 دروازے ہیں۔ جو لوگ انہی چیزوں میں الجھ کر رہ گئے کہ کیسے دروازے اور ایک دروازے پر کتنے فرشتے اور ایک فرشتے جو تھے وہ ایون نمبر میں کیوں نہیں ہے، انہی چیزوں میں الجھ کر مت رہ جانا، بلکہ اللہ نے دوزخ کا ذکر کیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ ہرگز نہیں، والقمر چاند کی قسم، واللیل اذا ادبر اور رات کی جبکہ وہ پلٹتی ہے، صبح کی جبکہ وہ روشن ہوتی ہے، یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، انسانوں کے لیے ڈراوا، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراوا جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے نفس کے بدلے رہن ہے، یعنی کولیٹرل ہے، ہم اس رہن پر کل بات کر چکے ہیں۔ دائیں بازے والوں کے سوا جو جنتوں میں ہوں گے اور مجرموں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی، اور یہ 4 چیزیں بتائیں گے دوزخ والے کہ ہم کیا کیا کام جو تھے وہ نہیں کرتے تھے۔ وہ کہیں گے قالوا لم نکو من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ آج جو آپ کے رشتہ دار نماز نہیں پڑھتے، آپ کے دل میں درد ہونا چاہیے، یہ کہیں کا اخلاص نہیں ہے کہ ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ آپ کے اپنے رشتہ داروں میں بے نمازی موجود ہیں تو یاد رکھیں ان المجرمین، مجرم بن کے جہنم میں پہنچیں گے اور وہاں ان سے پوچھا جائے گا ما سالککم فی سقر، سب سے پہلی بات جو کہیں گے وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ دوسرا کیا کہیں گے ولم نکو نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تیسرا کیا کرتے تھے وکنا نخوض مع الخائضین، اور حق کی باتیں، حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بناتے تھے، جیسے آج کے سو کالڈ سوڈو انٹلیکچوئلز اسلام پر باتیں کرتے ہیں، اسلام کے خلاف آوازیں دراز کرتے ہیں، اسلام کے احکامات میں شک پیدا کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر بیٹھتے تھے، ہم ان کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ اور کیا کہا وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے، قیامت کے آنے کے بارے میں شک ہی میں مبتلا تھے، یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا، اس وقت سفارش کرنے والوں کی کوئی سفارش ان کے کسی کام نہ آئے گی۔ اللہ پوچھ رہا ہے آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، ان کے کان تو سنتے ہیں مگر ان کے دل بند ہیں، ان کے دلوں پر سیل لگ گئی ہے، بلکہ ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ان کے نام کھلے خط بھیجے جائیں، ان کو ہر بات دلچسپی کی لگتی ہے، نہیں دلچسپی ہوتی تو قرآن میں نہیں ہوتی، ہر کام کرنے کا دل چاہتا ہے، نہیں کام کرنے کا دل چاہتا تو وہ جن کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کر لے۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، اور وہ اس کا حقدار ہے کہ اسے تقوی کیا جائے اور اس کا اہل ہے کہ تقوی کرنے والوں کو بخش دے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حق کے لیے میرے سینے کو کھول دے، اللہ مجھے ایسا بنا دے جیسا آپ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ سورة القیامہ مکی سورت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ ملامت کرنے والا نفس، ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، 3 طرح کے نفس ہوتے ہیں، نفس اللوامہ بلیم کرنے والا نفس، ایک جج ہر انسان کے اندر بیٹھا ہے جس کو ہم اردو میں ضمیر بولتے ہیں، جو برائی پر انسان کو روکتا ہے۔ ایک فلاسفر کانٹ نے کہا تھا کہ ہر انسان ان دو باتوں کی وجہ سے یہ دلیل بنا سکتا ہے کہ ایک اللہ اس کے لیے ہونا چاہیے جو اس کو برائی اور بھلائی کی تمیز بتائے۔ اس میں اس نے کہا تھا سٹاری ہیونز ابو اینڈ مورل لاز ود ان، انسان کے اندر جو اخلاقی قوانین رکھے گئے ہیں اور انسان کے سروں پر جو ستاروں بھرا آسمان ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ایک جج کے طور پر موجود ہے۔ اور انسان کا ضمیر، انسان کا نفس لوامہ اس کو بتاتا ہے جب وہ برا کام کرتا ہے کہ تم برائی کی طرف جا رہے ہو، تو اس کو اچھائی کی طرف دھکیلتا ہے۔ کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کے پور پور تک ٹھیک بنا دیں گے، ہم آپ کے فنگر پرنٹس تک ٹھیک کر دیں گے۔ سائنس نے 1880 میں یہ چیز ڈسکور کی کہ انسان کے فنگر پرنٹس جو ہیں وہ اس کے سگنیچر ہوتے ہیں۔ ہر انسان کا فنگر پرنٹ بالکل الگ ہے، الگ الگ ہے۔ اور ایک برٹش سائنٹسٹ ہنری فولڈ نے یہ ڈسکوری کی تھی کہ ہر انسان کے اپنے فنگر پرنٹس ہوتے ہیں اور جو زندگی بھر کبھی نہیں بدلتے، یہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن مارکس ہوتے ہیں۔ قرآن نے یہ بات 1400 سال پہلے بتا دی، مگر انسان چاہتا یہ ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے، پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن۔ جس کو نہیں ماننا وہ نہیں مانتے، وقت گزارتے رہتے ہیں، سوال پر سوال پوچھتے رہتے ہیں۔ اللہ نے بتا دیا کہ یہ اپنی کنٹینیوٹی آف کانشیس کے ساتھ قیامت کے دن اٹھیں گے، پھر جب دیدے پتھرا جائیں گے اور چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے، یقول الانسان یوم اذن این المفر، اس وقت یہی انسان کہے گا، وہ جو بڑا ورلڈلی وائز بنتا تھا، بڑا انٹلیکچوئل بنتا تھا، کہاں بھاگ کر جاؤں، ہرگز نہیں، وہاں کوئی جائے بنانا ہوگی، اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا، اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا۔ بل انسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے۔ زندگی کی برف تو پگھلتی ہی جا رہی ہے، چاہے ہم کہیں بھی زندگی گزاریں، کتنے بھی اللہ کے احکامات کو نہ ماننے کے ایکسکیوزز دیتے رہیں، زندگی تو گزرتی جا رہی ہے۔ اے نبی، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے، اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے، لہذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرأت کو غور سے سنتے رہو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ یاد رکھیں، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں تو لکھا نہیں، حدیث ہی تو ہے، ہم نہیں عمل کر رہے، اللہ تعالیٰ نے حدیث بھی اپنی طرف سے ودیت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ قرآن کی ایکسپلینیشن، قرآن کی تفسیر جو رسول اللہ کو کروائی گئی، یہ بات اس کا ثبوت ہے کہ اس کا سمجھا دینا ہمارے ہی ذمہ ہے۔ جو رسول اللہ نے ایکسپلینیشن کی ہے وہ اللہ نے ان کو سمجھائی ہے۔ وجوہ ہوئیں یوم اذن نادرا، اس روز کچھ لوگ کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، الا ربیہ ناورا، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے اس دن اداس ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے۔ یہ جو آتا ہے نا، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم قیامت کے دن اللہ کو دیکھ سکیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، جیسے تم چاند اور سورج کو بغیر بادلوں کے دیکھتے ہو، بالکل اس طرح تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ کچھ چہرے اداس ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے۔ ہرگز نہیں، کلا اذا بلغت التراقی، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی، وقیل من راق، اور کہا جائے گا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، وظن انہ الفراق، اور آدمی سمجھ لے گا یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے۔ جب کسی کی جان نکل رہی ہوتی ہے تو وہ اس کے پیروں سے نکلنا شروع کرتی ہے اور اس کے حلق میں آ کے اٹک جاتی ہے، اور جب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بس اب دعا کا وقت ہے۔ والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی۔ کسی نے کہا کہ دنیا کا آخری دن اور آخرت کا پہلا دن، ہوتا کیا ہے کہ پہلے انسان کا دل بند ہوتا ہے، پھر انسان کی زبان بند ہوتی ہے، پھر اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، اور پھر اس کے کان بھی بند ہو جاتے ہیں، برین ڈیتھ، مکمل ختم۔ الی ربک یومئذ المساق، وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا، مگر اس نے نہ سچ مانا اور نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا۔ یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے، تجھی کو زیب دیتی ہے، ہاں یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے، تجھی کو زیب دیتی ہے۔ آیا سب الانسان ان یترک سدا، کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ افا حسبتم، اللہ نے کہا تھا، تم نے سمجھا کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا ہے؟
کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کا جسم اور اس کے اعضاء درست کیے، پھر اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائیں۔ نطفے کی طرف ضمیر جا رہی ہے، منہ الزوجین الذکر والانثی، نطفہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ بیٹی ہوگی یا بیٹا۔ مرد میں ہوتے ہیں ایکس اینڈ وائی کروموزوم، عورت میں صرف ایکس کروموزومز ہوتے ہیں۔ الیسَ ذٰلِکَ بِقَادِرٍ عَلٰی اَن یُحْیِیَ الْمَوْتٰی، کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ کہیے بلا وانا من الشاہدین۔ سورۃ دہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں اس سورت کو پڑھا کرتے تھے۔ دہر کا مطلب ہے زمانہ، مدنی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر لامتنا ہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل قدر چیز نہ تھا؟ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا۔ 1400 سال پہلے کسی کو نہیں معلوم تھا کہ اووم اور سپرم ملتے ہیں تو 23 کروموزوم بن کے 46 کروموزومز کا ایک انسان بنتا ہے تاکہ اس کا امتحان لیں، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا، ہم نے اسے راستہ دکھایا۔ اما شاکروں و اما کفورا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔ کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور توق اور بڑھتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ اللہ ہمیں کفر کرنے والوں میں شامل نہ فرمائے۔ کفر کا مطلب ہے اللہ کا حکم سامنے آئے اور اس کو اگنور کر دیا جائے۔ نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی۔ کافور عرب استعمال کیا کرتے تھے کسی مشروب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ یہ ایک بہتا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پئیں گے، اور جہاں چاہیں گے بس سہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے تھے۔ نظر پوری کرنے کی بات آئی، اسلام میں نظر ماننا منع نہیں ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ بہتر ہے کہ صدقہ کیا جائے بجائے اس کے شرط لگا کر عبادت کی جائے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اتنے روزے رکھوں گی، یا میرا یہ کام ہو جائے تو میں اتنے نوافل پڑھوں گی۔ اس کی بجائے بہتر ہے کہ شرط کے بغیر پہلے ہی کام ہونے سے پہلے یہ کام کر لیا جائے، صدقہ کر دیا جائے۔ اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ یہ دنیا میں اللہ کے غلام تھے تو آخرت میں اللہ کے مہمان بنیں گے۔ ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا۔ پس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا، انہیں تازگی اور سرور بخشے گا، اور ان کے صبر کے بدلے انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا۔ عمل پر آخری سانس تک جمے رہنے کے صبر کی وجہ سے وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ انہیں نہ دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جاڑا، جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی، اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے۔ جس طرح چاہیں گے اس کو توڑ لیں گے۔ ان کے آگے چاندی کے برتن، شیشے کے پیالے گردش کرائے جائیں گے، اور شیشے بھی وہ جو چاندی کے قسم کے ہوں گے، یعنی کرسٹل بھی کیسا ہوگا جس کرسٹل میں چاندی کو میلٹ کر کے مولڈ کیا ہوگا۔ ان کو منتظم جنت نے ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا۔ دنیا میں ڈرنکس کے اعتبار سے آپ دیکھیں پیالے ہوتے ہیں، ٹرکش کافی کا چھوٹا سا پیالہ اور لسی کا اتنا بڑا گلاس۔ اب کسی کو ٹرکش پیالے کے اندر لسی دے دیں اور آپ لسی کے پیالے میں کسی کو ٹرکش کافی دے دیں تو کیا بےچارے کا حال ہوگا؟ بچے کہیں جاتے ہیں آپ ان کو ڈرنک دیتی ہیں، بچے گھٹ 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 ساری ڈرنک پی گے، اس کے بعد گلاس کے اندر جھانکتے رہتے ہیں، اور ہے کہ نہیں ہے؟ تو جنت کے لیے کیا آیا؟ ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا، جس میں خوش تسلی ہو جائے اتنی ہی ڈرنک آپ کو ملے گی۔ ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی۔ یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، بڑی بڑی داڑھی مونچھوں والے لمبے اونچے مرد نہیں ہوں گے کہ آپ دیکھ کے گھبرا جائیں۔ تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے۔ وہاں جدھر بھی نگاہ تم ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں، اور ایک بڑی سلطنت کا سرو سامان تمہیں نظر آئے گا۔ ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس اور دیبا کے کپڑے ہوں گے۔ ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ وسقاہم ربہم شراباً طہورا، اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ اللہ میزبان ہے تو کیا دل نہیں چاہ رہا کہ اللہ میری اور آپ کی میزبانی کرے؟ اس پاک کلام کے ذریعے اپنے دل کی بدگمانیوں کو دور کر لیجئے تاکہ میں اور آپ اللہ کے ہاں اس وی آئی پی ٹریٹمنٹ کے اپنے آپ کو اہل کر سکیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ہی تم پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ پہلے اللہ نے عرش کا منظر دکھایا، اب بیک ٹو ریالٹی، جنت کا دروازہ دکھا دیا گیا کہ یہ قرآن ہے، دل چاہ رہا ہے جنت میں جانے کو تو اس قرآن پر عمل کرو جو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا، لہذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو، ان میں سے کسی بد عمل یا منکر حق کی بات نہ مانو، وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اپنے رب کا نام صبح اور شام یاد کرو، رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو، یہ لوگ تو جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں، ہم جب چاہیں ان کی شکلوں کو بدل دیں، ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربہ سبیلا، یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے، اللہ بڑا علیم اور حکیم ہے، یدخل من یشاء فی رحمتی والظالمین اعد لہم عذابا علیما، اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے، اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ مجھے اور آپ کو پہلی کیٹیگری میں شامل فرمائے۔ سورۃ مرسلات، مرسلات کا مطلب ہے چھوڑی جانے والی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمرسلات عرفا والعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع، قسم ہے ان ہواؤں کی جو پیدا پہ بھیجی جاتی ہیں، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں، پھر دلوں میں اللہ کی یاد ڈالتی ہیں عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے، کب واقع ہوگی؟ جب ستارے مان پڑ جائیں گے، آسمان پھاڑ دیا جائے گا، پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے یعنی اسمیش کر دیے جائیں گے، اور کیا ہوگا؟ وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا، اس روز وہ چیز واقع ہو جائے گی جس روز کے لیے کام اٹھا کر رکھا گیا ہے، فیصلے کے روز کے لیے، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ پھر انہیں کے پیچھے ہم بعد والوں کو چلتا کریں گے، کذالک نفعل بالمجرمین، ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، کیا ہم نے ایک حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا اور ایک مقرر مدت تک اسے محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا یعنی تمہاری ماؤں کے ووم میں، تو دیکھو ہم اس پر قادر تھے، پس ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، جو خود کو اسکاٹ فری سمجھتے تھے ان کا انجام بتا دیا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، اس میں بلند و بالا پہاڑ جمائے اور تمہیں میٹھا پانی دیا، کیا اللہ تعالیٰ نے ڈی سیلینیشن پلانٹ لگایا ہے کوئی انسان لگائے گا، کھارے سمندر سے بخارات ویپرز اٹھتے ہیں اور وہ بادلوں کی شکل میں بن کر بارش کی شکل میں میٹھے پانی کی شکل میں برستے ہیں، اللہ نے ان بادلوں کے اندر ڈی سیلینیشن پلانٹ لگا دیا ہے، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، چلو اب اس چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، جنت کی نعمتوں کو جھٹلاتے تھے، جنت اور دوزخ پر جوکس بناتے تھے، اب چلو ان کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے، چلو اس سائے کی طرف جو تین شاخوں والا ہے، نہ ٹھنڈک پہنچانے والا نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا، وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی جو اچھلتی ہوئی یوں محسوس ہوگی گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، آپ اور میں باربیو کرتے ہیں تو وہ چنگاریاں ریڈ کلر کی چھوٹی چھوٹی نکلتی ہیں، ان چنگاریوں کو کہا گیا کہ وہ اونٹوں کے برابر نکلیں گے، تو کیا آگ کا سائز ہوگا؟ یہ وہ دن میں جس میں وہ کچھ نہ بولیں گے اور نہ انہیں موقع دیا جائے گا کہ کوئی عذر پیش کریں، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا ہے، دنیا میں کہتے تھے نا اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو، اٹھا لاؤ لاؤ ہمارے باپ دادا کو، آج سب جمع ہو گئے، دیکھ لو اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، متقی لوگ آسائیوں اور چشموں میں ہیں اور وہ پھل جو چاہیں ان کے لیے حاضر ہیں، کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے سلے میں جو تم کرتے رہے ہو، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، آج آپشن ہے کون سی کرنسی جمع کرنی ہے، جنت کی یا دوزخ کی، کھا لو اور مزے کر لو تھوڑے دن، حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو، وہ مجرم جن کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو جھکتے نہیں، شریعت کے احکامات کو مانتے نہیں، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے قدم آگے بڑھاتے نہیں، سنتوں کو تھامنے کے لیے آگے آتے نہیں، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اس قرآن کے بعد اور کون سا ایسا کلام ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ جواب میں کہیے آمنا باللہ، یا اللہ ہمیں ایمان لائے آپ کی اس کتاب پر۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بی آیاتی وذکر الحکیم۔ اب اپنا کوشچن نے نکال لیجیے، کوشچن نے 27 جو ہے، النجم سے کیا مراد ہے؟ ستارہ۔ رسول اللہ نے کس موقع پر جبرائیل کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا تھا؟ ایک تو معراج کے موقع پر اور غار حرا سے اترتے ہوئے۔ القمر کے کیا معنی ہیں؟ چاند۔ شق القمر، چاند کا پھٹنا کس نے اللہ کے حکم پر کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ تعالیٰ نے کس کام کے لیے قرآن کو آسان بنایا ہے؟ نصیحت کے لیے۔ سورہ رحمان کی پہلی چار آیات میں چوٹی کی کیا چیزیں بیان کی گئی ہیں؟ اللہ کا چوٹی کا نام الرحمن، پھر بہترین کلام قرآن، پھر بہترین مخلوق انسان، اور اس کی بہترین صلاحیت بیان۔ سورہ واقعہ میں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ قیامت کی طرف۔ سورہ واقعہ آیات 7-10 میں کون سے تین گروہوں کا ذکر ہے؟ عربی میں لکھی ہے، پہلا کون سا ہے؟ اصحاب المیمنہ، دوسرا اصحاب المشعمہ، اور تیسرا سابقون السابقون۔ تسبیح کے کیا معنی ہے؟ تیرانا، فلوٹ کرنا۔ الحدیث کے کیا معنی ہے؟ لوہا۔ ابھی آپ کو 28 اور 29 نہیں ملا نا، آیا؟ اچھا چلیے ٹھیک ہے، ابھی آپ لے لیجیے گا، اور یہ اپنی وہ پوئٹری والا پیج بھی لے لیجیے گا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ کل تکمیل ہے انشاءاللہ، تو 11:15 سے ہم شروع کریں گے۔ آپ لوگ گاڑی کو تھوڑا سا لیٹ بلائیے گا، تقریباً 2:15 کے درمیان بلائیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔